أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام و طلباء عزام و معزز حاضرین، آپ لوگ سب قابل مبارکباد ہیں کہ اس پراشوب دور میں دورہ تفسیر کے علوم کی تحصیل کے لیے یہاں حاصل علوم میں حاضر ہوئے ہیں. مجھ ناچیز کی کیا مجال کہ آپ کے سامنے لب کشائی کروں، مگر الامر فوق الادب کے مصداق حضرت الاستاد شیخ الحدیث و شیخ التفسیر حضرت مولانا مفتی محمد زرولی خان صاحب، رئیس الجامعۃ العربی حاصل العلوم دامت برکاتہم کے حکم پر چند تعارفی کلمات عرض کرنے کی میں جسارت کروں گا. میں آپ کی طرح تو نہیں کہ جو عربی میں اعتراض میں مہارت رکھتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معاف فرمائیں. بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے اس راستے کی طرف جو مضبوط اور درست ہے، اور قرآن میں ہم ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیمیائے سعادت میں فرماتے ہیں کہ قرآن کو اگر نماز میں کھڑے ہو کر پڑھا جائے تو 100 نیکیاں ملیں گی، اور اگر نماز میں بیٹھ کر پڑھیں تو 50 نیکیاں، اور باوضو پڑھیں تو 25، اور صرف سنیں تو 1 نیکی ملے گی. اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر اسے سمجھ کے پڑھیں قرآن پاک کو تو 500 نیکیاں ملیں گی. ایک مرتبہ کیمیائے سعادت میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العزت کی خواب میں زیارت کی، تو پوچھا کہ اللہ آپ کے تقرب حاصل کرنے کا کیا ذریعہ ہے، کیا طریقہ ہے؟ ارشاد ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت کر. پوچھا کہ سمجھ کر یا بلا سمجھے؟ فرمایا دونوں طریقوں سے اللہ کا تقرب حاصل ہوگا. کلام ربی کو عام کلام پر وہی فضیلت حاصل ہے جو خود اللہ سبحانہ و تعالی کو عام آدمی پر فضیلت حاصل ہے. کلام تبدیل اور منسوخ نہیں ہوتا، لا تبدیل لکلمات اللہ. اس لیے قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہے. قرآن روح کائنات ہے، اسی کے دم سے زندگی ہے، اس کے بغیر کائنات نہیں رہ سکتی. جب قرآن اٹھ جائے گا تو کائنات بھی ختم کر دی جائے گی. اس روح الارواح اور روح الاعمال کے لیے الحمدللہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اس تفسیر کے لیے ہمارا انتخاب کیا ہے اور ہمیں توفیق بخشی ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام اور اس کے تفسیر کو ہم سنیں اور سمجھیں اور عمل کریں. حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بحوالہ انوار انوری کہ انسان تین چیزوں کا مجموعہ ہے. انسان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، روح، دماغ اور جسم. انسان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، روح، دماغ اور جسم. روح جب ہے وہ بمنزل ہے بادشاہ کے، اور دماغ کی مثال ایسی ہے جیسے وزیر اعظم کی، اور باقی جسم کی مثال ایسی ہے جیسے اور ارکان سلطنت ہوتے. تو سب سے پہلے روح جو ہے وہ وزیر اعظم کو حکم کرتے کہ فلاں کام کرو، فلاں منصوبہ بناؤ، فلاں چیز مجھے درکار ہے. تو دماغ جو ہے نا اس کی پلاننگ کرتا ہے، اس کی منصوبہ بندی کرتا ہے وزیر اعظم کی طرح، اور باقی جو جسم ہے وہ ارکان سلطنت کی طرح اس حکم کی بجاوری کرتے ہیں، اس کے احکام کو بجا لاتے ہیں. چنانچہ بادشاہ وزیر اعظم کو حکم دیتا ہے کہ فلاں کام کرو، تو وزیر اعظم منصوبہ بندی کر کے تمام اراکین کو حسب پلاننگ کام میں لگا دیتا ہے اور مطلوبہ نتائج حاصل ہوتے ہیں. اب اگر روح روحانی امراض سے پاک ہوگی تو صحیح احکام صادر کرے گی، ورنہ معاملہ عکس ہوگا، یعنی مریض روح سے برے نتائج صادر ہوں گے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روح کی غذا قرآن کریم ہے. روح کی غذا قرآن کریم ہے. اب دیکھیں یورپ جو ہے وہ صرف دماغ اور جسم کو مانتا ہے، صرف برین اور باڈی کو مانتا ہے، بس روح کا انکاری ہے، روح کا اس کے نزدیک کوئی خانہ نہیں. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی بھی جو ان کی نقالی کرتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، تو وہ بھی صرف دماغ اور جسم کے قائل ہیں. بس ان کی جو علم ہے وہ وہیں تک محدود ہے، دماغ اور جسم تک، اور روح کو وہ خاطر میں نہیں لاتے. اگر وہ روح کی اہمیت کو سمجھیں تو پھر وہ کیا کریں، قرآن پاک کی طرف متوجہ ہوں گے. اس لیے کہ روح کی غذا جو ہے وہ قرآن کریم ہے. آج کل کے میڈیا والوں نے غلط مشہور کر رکھا ہے کہ میوزک یا گانے بجانے جو ہے روح کی غذا ہے، حالانکہ سراسر غلط ہے یہ. اس لیے کہ گانا بجانا جو ہے نا الغنا و تم بھی تو زنا، گانے بجانے سے بے حیائی پیدا ہوتی ہے. لیکن ایسے لاکھوں واقعات آپ کو ملیں گے کہ قرآن پاک کی ایک آیت سنتے ہی ہدایت نصیب ہو گئی یا توبہ نصیب ہو گئی. اس لیے قرآن پاک کے اندر یہ تاثیر ہے، اس کے سننے سے روح جو ہے نا وہ صحیح راستے پہ آ جاتی ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بہن سے فرمایا کہ مجھے کلام ربی سناؤ، تو پھر ان کی بہن نے جب ان کو کلام ربی سنایا تو سنتے ہی حضرت کی حالت متغیر ہو گئی اور ہدایت قلب میں داخل ہو گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اقدس میں تشریف لے گئے اور آپ کی خدمت میں جا کر اسلام قبول فرمایا. ایک بزرگ جن کا نام حضرت فضیل ہے رحمۃ اللہ علیہ، ابتدا میں وہ ڈاکہ ڈالتے تھے، چوری کرتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ ایک اس غرض سے ایک مکان کی چھت پہ چڑھے، تو وہاں ایک روزن سے، ایک روشن دان سے ان کو آواز آئی کہ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ مومنین پر وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل نرم ہو جائے، خشیت سے بھر جائے. یہ الفاظ سنتے ہی فوراً ان کے دل میں ایک ڈر اور خوف پیدا ہوا اور انہوں نے سچی توبہ کی، ڈاکے سے توبہ کی اور ایک بہت بڑے ولی بنے۔ چنانچہ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں ان کی ولایت کے اور ان کے صلاح کے بہت سارے واقعات لکھے ہیں۔ مسلمانوں سے ایک بڑی غلطی ہوئی ہے پورے عالم میں۔ جب یورپ کا دور دورہ ہوا تو یورپ سے اندھی تکلیف کرنے لگے وہ، تو یورپ نے بائبل کو چھوڑ دیا اور اپنی زندگی سے نکال دیا، تو ان کی نقل میں مسلمانوں نے بھی قرآن سے اعراض برتا۔ یورپ نے کہتے ہیں یورپ نے جب ترقی کی ہے جب انہوں نے بائبل کو چھوڑا، اور مسلمانوں نے وہ جب تنزل ہوا جب انہوں نے قرآن کو چھوڑا۔ ان کی دیکھا دیکھی، انہوں نے جو بائبل کو چھوڑا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سائنسی ترقیات ہونے شروع ہوئی، عقلی ترقیات ہونے شروع ہوئی، تو بائبل اور انجیل جو ہے وہ ان عقلیات اور سائنس کا ساتھ دے رہا تھا۔ تجربات اور عقل کچھ کہتی تھی اور بائبل کچھ اور کہتی تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ انجیل اور تورات میں بائبل کے اندر ان کے پولوس کی باتیں تھیں، پادریوں کی باتیں تھیں، یونانی حکماں کی باتیں تھیں اور ادھر ادھر کی بہت ساری چیزیں اس میں مکس تھیں، تو اصل وحی جو تھی وہ گم ہو گئی تھی۔ بہت ساری باتیں انہوں نے اپنی شامل کر دی تھی۔ چنانچہ جب کوئی سائنسی تحقیق ہوتی تو وہ اس کا ساتھ نہیں دیتے تھے، تو بڑا حیران ہوتے تھے کہ یہ کس طرح کی آسمانی کتاب ہے جو ہم کوئی عقلی کام کرتے ہیں تو اس کے خلاف ہوتی ہے، سائنسی کوئی تحقیق ہوتی ہے تو اس کے خلاف ہوتی ہے۔ چنانچہ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ایک سائنسدان تھا اٹلی کا، گیلیلیو گیلیلی، اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے، تو چرچ والے اس کے پیچھے پڑ گئے، کہنے لگے کہ تم تو بائبل کے خلاف باتیں کر رہے ہو، کیونکہ بائبل میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ سورج جو وہ زمین کے گرد گھومتا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ چنانچہ اس پہ مقدمہ چلایا گیا چرچ میں لا کے، تو سائنسدان گیلیلیو کے ایک دوست نے کہا کہ تم جو ہے ابھی چرچ میں یہ بیان دے دو کہ ہاں سورج ہی زمین کے گرد گھومتا ہے تو میں تجھے بچا لوں گا، ورنہ یہ تمہیں جلا دیں گے یا کوئی اور بڑا نقصان کریں گے تمہارا۔ چنانچہ اس نے وہاں تو بیان دے دیا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، لیکن عدالت سے باہر آ کے اس نے یہ کہا کہ اے زمین تو پہلے بھی سورج کے گرد گھومتی تھی اور ہمیشہ سورج کے گرد گھومتی رہے گی۔ لیکن اس سے ہوا یہ کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ بائبل جو ہے سائنس کا اور فکری اور عقلی تحقیقات کا ساتھ نہیں دے پا رہا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ ایک محرف اور ڈیفارم بک ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں، یونانیوں کی چیزیں بھی شامل ہیں، پولوس کی چیزیں بھی شامل ہیں، پادریوں کی چیزیں بھی شامل ہیں، تو اس میں تو بہت ساری چیزیں شامل تھیں۔ تو جب انہوں نے اس کو چھوڑا تو انہوں نے دنیاوی ترقیات شروع کی، اور مسلمانوں نے جب ان کی دیکھا دیکھی اپنے پاک کلام کو چھوڑا اور اسے اعراض برتا تو ان کا حال یہ ہوا کہ ومن اعرض عن ذکر فإن له معیشة ضنکا، ان کے عرصہ حیات ان کا تنگ ہو گیا۔ اور نوبت بانی جا رسید کہ ہمارے بڑے جو تھے وہ تو قرآن کو تھام کر ترقی کر رہے تھے، عزت پا رہے تھے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہمارے بڑوں نے جو عزت پائی تھی وہ قرآن پاک کو پکڑ کے عزت پائی تھی، قرآن کو 100% حق سمجھتے تھے، اس کو 100% عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس کے بارے میں ذرہ بھر ان کے دل میں شک شبہ نہیں تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ پر عمل کرتے تھے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ تو قرآن پاک کے بارے میں تو یہ ہے کہ اس کی حفاظت کا اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا، اور پرانی کتابیں جو تھیں جو اس سے پہلے کے سماوی کتب تھی اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا تھا۔ اب یہ کہ قرآن پاک کا مقصد کیا ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے اپنے گلستان میں کہ تلمیذ بے ارادت عاشق بے زرست، تلمیذ بے ارادت عاشق بے زرست، کہ وہ شاگرد جو استاد کا ادب نہ کرے، وہ شاگرد جو بد عقیدہ ہو وہ مفلس عاشق کی طرح ہے، مفلس عاشق کی طرح ہے، غریب عاشق کی طرح ہے. کون؟ جو اپنے استاد کا ادب اور احترام نہ کر سکے وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا. وروندہ بے معرفت مرغ بے پر، اور ایسا مسافر جو بغیر راستے کو پہچانے ہوئے چلنا شروع کر دے تو اس کی مثال ایسے ہے جو بے پر کا، بے پروں کا کوئی پرندہ ہو. وہ عالم بے عمل درخت بے پر، اور ایسا عالم جو عمل نہ کرتا ہو. وہ عالم بے عمل درخت بے پر، وہ ایسے درخت کی مانند ہے جس پہ کوئی پھل نہ ہو. وہ زاہد بے علم خانہ بے در، اور ایسا زاہد، ایسا صوفی جو علم نہ رکھتا ہو، وہ ایسے گھر کی طرح ہے جس کے دروازے ٹوٹے ہوں، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہوں، کوئی بھی آئے کوئی بھی جائے. اور مراد از نزول قرآن تحصیل سیرت خوبست، اب مراد کی بات کر رہے ہیں، مقصد کی بات کر رہے ہیں، کہ مراد از نزول قرآن تحصیل سیرت خوبست، کہ قرآن پاک کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے جو سیرت اور کردار ہے وہ قرآن کے مطابق بنائیں، ہم اپنی کیریکٹر بلڈنگ جو ہے اکارڈنگ ٹو قرآن کریں، قرآن کے مطابق اپنا کردار، اپنی سیرت، اپنے اخلاق کو بنائیں. یہ مقصد ہے اس کا. مراد نزول قرآن تحصیل سیرت خوبست، نہ ترتیل سورت مکتوب. اگرچہ کہ جیسی روایت میں ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں یا بے سمجھ کے پڑھیں، ہر صورت اس کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس سے مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اللہ رب العزت اس پر ہمیں اپنے فضل اور رحمت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ کہ حضرت مفتی صاحب جو میرے استاد مکرم بھی ہیں، میں نے بھی ان سے دورہ تفسیر پڑھا الحمدللہ بارہا، تو ان کی اپنی شخصیت میں بڑی جامعیت ہے. حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم کی اپنی شخصیت میں جامعیت ہے، ان میں شجاعت بھی ہے، عدالت بھی ہے، سخاوت بھی ہے، علم بھی ہے، عقل بھی ہے، حسن بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، مہمان نوازی بھی ہے، جس پہلو سے بھی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کو بہت خوبیوں سے نوازا ہے. لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم بواحد، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ ایک شخص کے اندر بہت سارے کمالات پیدا کر دیں. تو ایسے ہی ان کی جو تفسیر ہے اس کے مزایا یہ ہے کہ آپ اس میں ہر چیز ملے گی، تفسیر بھی، تفسیر بھی ہوگی، تفسیر کی تشریح حدیث پاک سے بھی کریں گے، اور فقہ کی جب بات آئے گی تو بہترین فقاہت آپ پائیں گے اس میں، تاریخ کا جب آئے گا موقع تو تاریخ بہترین آپ کو بتلائیں گے، ادبیت کا جب وقت آئے گا تو بہترین ادبیت ہوگی، اشعار ہوں گے تو بہترین اشعار ہوں گے. اسی طریقے سے جتنے بھی پہلو دیکھ لیں، معاشیات، سیاسیات، اقتصادیات، معاشرت، جو کامل دین ہے یعنی عقائد اور عبادات، اور عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشرت، ہر چیز آپ کو ان کو ماشاءاللہ آپ کو مکمل ملے گی. تو اس طرح سے وہ تمام تفاصیل کا، خود اپنی جو ان کی تحقیقات ہیں، اس کا خوبصورت گلدستہ بنا کے پیش کرتے ہیں آپ کو. یہ چیزیں آپ کو بہت کم ملیں گی. ان کی جس طرح ان کی شخصیت میں جامعیت ہے، اس طرح ان کی درسوں کے اندر بھی جامعیت ہے. حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم نے بڑے عالی درجے کے اساتذہ سے پڑھا ہے، میں ان کے اساتذہ کرام سے شرف زیارت حاصل کر چکا ہوں. مولانا صاحب نے جب اسکول میں تعلیم پا رہے تھے تو اپنے استاد حضرت مولانا عبد الحنان صاحب رحمت اللہ علیہ، جہانگیر بھی جہانگیر کے رہنے والے، اور ان سے وہ درس قرآن حاصل کرتے تھے. مولانا صاحب بتاتے تھے کہ میں نہایت پابندی کے ساتھ فجر کے بعد ان کے درس میں شرکت کیا کرتا تھا، اور وہ قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر مجھے پڑھاتے، اور کبھی بھی میں نے ناغہ نہیں کیا. گرمی ہو یا سردی ہو، بارش ہو یا طوفان ہو، میں صحت مند ہوں یا میری صحت ٹھیک نہ ہو، ہر حال میں میں نے پابندی کی اور استقامت کی، اور میں نے جو ہے ان کے درس قرآن کو اٹینڈ کیا، اور کبھی بھی میں نے ناغہ نہیں کیا. اس کی برکت تھی کہ الحمدللہ انہوں نے بہت زیادہ علوم حاصل کیے. اس کے علاوہ مولانا صاحب نے ان سے گلستان شادی بوستان پڑھی، عربی کی کتابیں پڑھی، فقہ کی کتابیں پڑھی، منطق کی کتابیں پڑھی، اور بہت سارے دینی علوم کی کتابیں حضرت سے پڑھی. پھر حضرت کے حکم پہ، حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب کے حکم پر رحمت اللہ علیہ، مولانا صاحب نے پھر ان کے اور بڑے استاد تھے جہانگیرہ میں، حضرت مولانا لطف اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، پھر ان سے ادب عالیہ کی اور دینی علوم کی اور مزید کتابیں حاصل پڑھی وہاں سے. پھر اس کے بعد حضرت مولانا صاحب کراچی تشریف لائے جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن میں، اور وہاں پر پھر بڑی کتابیں پڑھی سب. جب دور حدیث میں پہنچے تو انہوں نے 6 اسباق جو تھے بخاری اول کے پڑھے، اور 7 اسباق جو تھے وہ بخاری ثانی کے پڑھے. اور حضرت مولانا یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ العزیز سے ان کا وصال ہوا. یہ سن 77 کی بات ہے. تو میں حضرت کے ساتھ گیا تھا نیو ٹاؤن، تو میں نے حضرت کو کبھی اتنا روتا ہوا نہیں دیکھا، لیکن حضرت مفتی صاحب جو تھے اس وقت بہت زیادہ اشکبار تھے، اور آنسو جو ہے نا سیر رواں کی طرح بہا رہے تھے، اور بہت زیادہ افسوس تھا اور غمزدہ تھے کہ میں تو حضرت ہی کی حدیث پاک سننے کے لیے کراچی آیا تھا. لیکن الحمدللہ اللہ نے ایسا فضل فرمایا کہ حضرت کی مبارک نسبت، مبارک تعلق اور اخلاص کی برکت سے آج ان کا علم حدیث بھی جو ہے نا بہت عالی شان ہے، علم تفسیر بھی بہت عالی شان ہے، علم فقہ اور درس فقہ سارے علوم جو ہے نا ان کے بہت عالی شان ہیں. تو مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے فرمایا کہ میرے اساتذہ جو ہے نا بڑے باکمال اور کامل اکمل تھے، بڑے چھوٹے کے اساتذہ تھے، اگر اتنے بڑے بڑے اساتذہ سے میں نے یہ علوم حاصل نہ کیے ہوتے تو آج میں بھی ایک بہت چھوٹا سا چھوٹا موٹا مولوی ہوتا. لیکن ان کا سٹینڈرڈ اور ان کا جو درجہ اور ان کا جو لیول تھا اور ان کی جو سوچ تھی اور ان کا جو عزم تھا وہ اتنا بلند تھا کہ میرے بھی جو خیالات ہیں نا، پھر وہ اور ہمت اور محنت کا جو طریقہ تھا، سوچ کا جو طریقہ تھا، وہ بلند ہو گیا. تو بڑے اساتذہ سے پڑھنے کا یہ کمال ہوتا ہے کہ انسان کے اندر بھی بڑائی پیدا ہوتی ہے، اولو لازمی پیدا ہوتی ہے. تو الحمدللہ مولانا صاحب کو یہ جو بڑے اساتذہ سے شرف تلمس حاصل ہوا، اس کی برکت سے ان کے اندر پھر بہت زیادہ کتب بینی کا، محنت کرنے کا جذبہ پیدا ہوا. مولانا صاحب کے بارے میں زمانے طالب علمی سے ہی، یعنی رابعہ سے ہی روح المعانی دیکھا کرتے تھے، جس کے بارے میں یہ ہے کہ روح المعانی نے اب سے پہلے کی تفاسیر کو تاک میں رکھوا دیا، سارا کچھ آ گیا تھا روح المعانی میں. تو مولانا صاحب جو ہے روح المعانی زمانے رابعہ سے ہی اس کو پڑھا کرتے تھے. تو میں نے تو تقریباً سن 77 میں مولانا صاحب سے تفسیر پڑھنا شروع کی تھی، تو یہاں ایک چھوٹا سا کمرہ ہوا کرتا تھا مائیں جانے کا. تو اس وقت وہ صابیہ میں تھے، درجہ صابیہ میں تھے، تو میں جدید تعلیم سے بھی فارغ ہو کر آیا تھا، تھوڑا عرصہ ہوا تھا مجھے، تو الماری میں کتابیں لگی رہتی تھیں، فتح الباری، شرح بخاری اور بذل المجہود فی حل ابی داؤد، اور اسی طرح سے روح المعانی اور دوسری کتابیں ہوتی تھیں. تو اس کو ماشاءاللہ سے اس کے سنہری حروف دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ سبحان اللہ، یہ دینی کتب کتنی عالی شان ہیں، اس کے سنہری سنہری حروف ہیں. پھر میں ان کے بارے میں معلومات دیا کرتا تھا. پھر اس طرح سے رفتہ رفتہ پھر میں نے مولانا صاحب سے علم تفسیر پڑھنا شروع کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بہت فائدہ ہوا اس سے. مثلا حضرات اکابرین تشریف لا رہے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں اس بھی اکتفا کرتا ہوں، اللہ رب العزت ہم سب کو بہت ذوق و شوق سے علم تفسیر پڑھنے، اس پہ عمل کرنے، اور اپنی رضا کے لیے اس کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم
آپ تمام حضرات ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں باواز بلند
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه
عزیز طالب العلم و معزز سامعین بڑی خوشی کا مقام ہے آج الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر شروع ہو رہی ہے میں نے بھی رات رئیس المحدثین مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی محمد ظرف علی خان صاحب دامت برکاتہ ان کو ٹیلی فون کیا وقت پوچھا تو حضرت نے تقریباً 8:45 کا مجھے بلکہ 9 کا مجھے حکم دیا تھا یہاں آنے کا ساتھ یہ بھی حکم دیا تھا کہ آپ حضرات سے کچھ باتیں بھی کر لی جائیں اس لیے کہ تقریر وقریر کرنا تو ہمارے بس کی بات ہے نہیں ہم تو طالب علم ہیں اور پھر ایسی جگہ پہ تقریر کرنا جہاں مفتی اعظم شیخ التفسیر و شیخ الحدیث محقق کے وقت جہاں کلام کرتے ہوں وہاں ہمارے جیسے لوگوں کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہوتی ہر آدمی
اپنے آپ کو سب سے زیادہ جانتا ہے، تو ہمیں پتا ہے ان کو جو اللہ تبارک و تعالی نے علوم کے اندر رسوخ عطا کیا ہے وہ بڑے بڑے حضرات کی یاد تازہ ہو جاتی ہے ان کا کلام سن کے، گفتگو سن کے. اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جملے مولانا حسین احمد مدنی کے ہیں یا انور شاہ کشمیری کا سایہ تاثیر ملک و ملت پر، مدارس اور طالب علموں پر اور علماء پر دیر تک سلامت رکھے. آمین زور سے کہنا. میں اس تشنگی کے ساتھ، اس پیاس کے ساتھ اس محفل میں شامل ہونے کا ارادہ کر کے آیا ہوں. کسی نے کہا ہے تمنا ہے، تمنا ہے عدالت جب خدا کی خوب گرما ہے، تمنا ہے عدالت جب خدا کی خوب گرما ہے، میرا نام بھی یوسف کے خریداروں میں آ جائے. ایک قرآن کے فہم کا، قرآن کی تفسیر کا آغاز ہو رہا ہے، تو بس میں بھی اس نظریے کے تحت ایک پیاسا جیسے کنویں کے پاس آتا ہے میں بھی آ گیا ہوں. وہ اپنے اپنے ظرف کے مطابق جیسا جیسا جس کا برتن ہوتا ہے اسی انداز سے وہ فیض یاب ہوتا ہے. بعض ظروف ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر گھی رکھا جاتا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں دودھ رکھا جاتا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں زمزم رکھا جاتا ہے، کائنات کا سب سے افضل ترین پانی. بعض ظروف ایسے ہوتے ہیں جن میں عام پانی کا استعمال ہوتا ہے. علم کا حصول اور اس کی جو بنیاد میں نے اپنے اکابرین میں دیکھی ہے وہ جھلک تھوڑی سی آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا. سب سے جو بڑی بات ہے علم کے حاصل کرنے کے لیے، ایک تو استاد کی عظمت قلب و جگر میں ہونی چاہیے، اور ظاہری اور باطنی موجودگی غیر موجودگی میں جتنا ادب ہوگا اتنا اس برتن کے اندر، اس ظرف کے اندر علم کا ذخیرہ ہوتا جائے گا. بعض حضرات کلاس میں تو بیٹھتے ہیں لیکن توجہ استاد کی طرف نہیں ہوتی، استاد کا ادب، درسگاہ کی وہ عظمت ان کے قلوب میں نہیں ہوتی. علم تو پڑھ جاتے ہیں لیکن علم نافع ان کو حاصل نہیں ہوتا. شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مالٹا میں اسیر تھے، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو دونوں شاگرد تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ بھی ساتھ ہی تھے. ادب کی وجہ سے اللہ نے جو مقام دیا ہے، جب تک دنیا رہے گی علماء دیوبند کا نام لوگ لیتے رہیں گے، اپنے بھی بگانے بھی. ان کے کارناموں کا انکار، جی زور سے کہہ دوں، ان کے کارناموں کا، ان کی قربانیوں کا، ان کے علوم کا، ان کے تقوی کا، ان کے عزائم کا دشمن بھی انکار نہیں کر سکتا بلکہ اقرار کرتا ہے. اس کی وجہ ان حضرات کے پاس علم حاصل کرتے وقت استادوں کا ادب اور علوم سے فراغت کے بعد بھی اس قدر ادب تھا کہ جب نام لیتے تھے تو تلفظ سے نہیں بلکہ چہرے موڑے سے جسم سے ادب ٹپکتا ہوا نظر آتا تھا. ایک بات تو آپ حضرات کو یہ بتانی ہے, سردی کا موسم تھا, شیخ الہند رحمت اللہ علیہ تہجد کے ٹائم جب وضو کرتے تھے تو پانی بہت ٹھنڈا ہوتا تھا. میں نے تذکرے میں پڑھا ہے کہ وہ دونوں حضرات لوٹے کو یا پانی کے برتن کو آدھی رات حضرت مولانا حسین احمد بدری رحمت اللہ تعالی علیہ جسم کے ساتھ لگا کے بیٹھتے تھے, جسم کی گرمی سے اس کی ٹھنڈک کی جو شدت ہوتی تھی تھوڑی سی کم ہو جاتی, اور آدھی رات حضرت مولانا عزیر گل رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے جسم کے ساتھ لگا کے بیٹھتے تھے اس لوٹے کو یا برتن کو, اور اس سے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ وضو کیا کرتے تھے. اور جب پہلا سال تھا, کچھ مدت کے بعد, کچھ مہینوں کے بعد رمضان آنے والا تھا, اتفاق ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ بھی حافظ نہیں تھے. شیخ العرب والعجم حضرت مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ بھی حافظ نہیں تھے. تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو بڑا تلخ ہوا, بڑا شاک گزرا کہ اس رمضان میں ہم حافظ کے پیچھے تراویح پڑھنے سے محروم رہیں گے. یہ بھی قرآن سے لگاؤ تھا, قرآن سے تعلق تھا, یہ ان کی ولایت کی بہت بڑی دلیل تھی. اور جن لوگوں کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے, جس سے جس کا جتنا تعلق ہوتا ہے اس قدر اس کی عظمت اس کے دل میں ہوتی ہے. بڑے مغموم تھے, لیکن حضرت مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت آپ دعا فرما دیں, اور استاد کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہی تو عروج پر پہنچاتی ہیں. پروں سے اڑنے والے تھک جاتے ہیں, ہمت ہار جایا کرتے ہیں, لیکن ارادوں سے پرواز کرنے والے کبھی نہیں تھکا کرتے. جن کے ارادے مضبوط ہوتے ہیں ان کے لیے کہیں رکاوٹ نہیں ہوا کرتی, اللہ بھی ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. لیکن عزم بالجزم ہو, اوپر اوپر کی محبت نہ ہو. ایک شخص کسی سے محبت کرتا تھا تو محبوب یا محبوبہ نے اس کو کہا کہ یہ دریا عبور کرو. وہ پانی میں تو گھس گیا, لیکن جب گٹھنے گٹھنے پانی آیا تو پھر باہر نکلنے لگا. اس نے کہا کہ میں نے تو کہا تھا اس کو عبور کرو. اس نے کہا بس میری محبت گٹھنوں تک, اس سے آگے نہیں. تو محبت اس کو نہیں کہتے. ایک پتنگا, یہ شمع جو ہوتی ہیں, جگنو جو ہوتے ہیں, ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے اپنی برادری میں شامل کر دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں ہم تجھے شامل کر لیتے ہیں, لیکن ایک شرط کے ساتھ, فلاں گاؤں میں فلاں دیہات میں جاؤ, دیکھ کیا ہو. ہاں, پروانوں سے کہا, میں نے شمع کا لفظ استعمال کر لیا, پروانوں سے کہا, جگنو پروانے ہوتے ہیں, پروانوں کو کہا کہ تمہاری برادری میں شامل ہونا چاہتا ہوں. ایک کیڑے پتنگے نے, اڑنے والے نے, انہوں نے کہا فلاں بستی میں جاؤ, چیک کر کے آؤ کتنی شمعیں جل رہی ہیں. وہ گیا, گھنٹے دو گھنٹے کے بعد واپس آیا, کہنے لگا جی 60 شمعیں جل رہی ہیں, اب تو مجھے شامل کر لو. انہوں نے کہا عجیب احمق ہے. پروانہ جو ہوتا ہے وہ شمع پر جان دے دیا کرتا ہے، تو واپس زندہ سلامت آ گیا، تو اس قابل ہے نہیں، تو گندگی کا کیڑا ہے، تو وہیں رہے۔ تو پروانے دیوانے محبت کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ اطاعت کرتے ہیں۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اس شوق کو، اس غم کو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں پورا کیا کہ سارا دن قرآن مجید لے کے قرآن یاد کرتے رہتے تھے، اور رات کو 20 تراویح میں سوا سپارہ سنا دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ بھی کہہ رہے تھے۔ اس کے اندر کیا تھا کہ ایک نسبت تھی استاد سے، ایک نسبت تھی قرآن سے، محبت تھی، قرآن کی عظمت تھی، استاد کی عظمت تھی، اور قرآن کو سب سے زیادہ فضیلت والی کتاب سمجھتے تھے۔ اگر آج بھی ہم اور آپ یہ اپنے اندر حوصلہ اور شوق پیدا کریں تو اللہ کا قانون اب بھی وہی ہے جو شیخ الہند کے لیے تھا، جو حضرت مدنی کے لیے تھا، اب بھی وہی ہے۔ اور یہ چیزیں ان کو حاصل کیوں تھیں؟ استادوں کی دعائیں تھیں، نسبت تھی قرآن سے بھی استاد سے۔ کسی نے کہا ہے نا، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک کیوں اڑا دی، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک کیوں اڑا دی، اس سے تو نسبت ہو گئی تھی تیرے سنگ آستاں سے۔ آگے کہتا ہے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو، جو تجھ پہ مر مٹا ہے اسے ضرورت کیا نشان سے۔ تو نسبتیں جو ہیں وہ عروج کا ثواب بنا کرتی ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کے پاس بہت زیادہ علوم نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن ان کے اندر ادب اور عظمت اور احترام محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا تھا کہ آپ کے چہرے سے نظریں ہٹا نہیں سکتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس انداز سے بیٹھتے تھے کہ بسا اوقات پرندے اڑتے اڑتے ان کے سر پہ آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اس قدر عظمت، اس قدر احترام ان کے دلوں میں تھا۔ اب میں اس بیان کو سمیٹنے کے لیے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے مزید کروں گا، دو چار منٹ کی۔ شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد ظرف علی خان صاحب کے قلب کے اندر بھی میں نے یہاں دیکھا کہ حضرت مولانا عبدالحنان صاحب جہانگیرہ والے جو ان کے ابتدائی استاد تھے، وہ یہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ میں نے دیکھا ایک چھوٹا چھوٹا بچہ جیسے اپنے ابا کے آگے احترام اور عظمت کے ساتھ پیش آتا ہے، جیسے میں نے صحابہ کی مثال دی ہے۔ صحابہ کی نظریں اور صحابہ کا پورا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہوا کرتا تھا، حرکات و شکلات۔ دیوانے ہوتے تھے، دیوانگی سے بھی کام آگے بڑھ جاتا تھا۔ کسی نے نقشہ یوں کھینچا ہے، صحابہ کی مثال یوں دی ہے کہ عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، جادو تیری نگاہ کا جس پر اثر کر گیا۔ میں نے حضرت شیخ الحدیث مدظل العالی کو دیکھا کہ حضرت مولانا عبدالحنان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو استاد العلماء تھے، جو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے ان کا اس قدر احترام کرتے تھے، اس قدر عظمت سے پیش آتے تھے، میں حیران ہو جاتا تھا دیکھتے. اسی طرح محدث عصر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب نام لیتے ہیں تو نام لینے سے، تلفظ سے، الفاظ کی ادائیگی سے پتا چلتا ہے کہ ان کا ایک ایک رواں، ایک ایک بال ان کی عظمت کا اظہار کر رہا ہے. یہ مفتی اعظم یا شیخ الحدیث یا شیخ التفسیر ایسے نہیں بن گئے، یہ اساتذہ کا احترام، ان کے رسوخ کا سبب بنا. باتیں بہت پرانی پرانی ہیں. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ التفسیر تھے. شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان. حافظ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمت اللہ تعالی علیہ. وہ حضرات دنیا سے چلے گئے. حدیث کے سلسلے میں حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ حافظ تھے، کافی حدیثیں ان کے سینے میں محفوظ تھیں. مفسر قرآن بھی تھے حضرت مولانا عبداللہ بیلوی شریف والے، وہ بھی دورہ تفسیر پڑھایا کرتے تھے. علوم کے پیاسے ان کے مدارس میں، ان کی خانقاہوں میں جایا کرتے تھے. ان کے اندر خلوص تھا، قرآن کی عظمت تھی، اساتذہ کا احترام تھا. کراچی کے اندر آپ دیکھیں، بنوری ٹاؤن کے اندر جب آپ داخل ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مدرسہ ہے. دل پہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے، عظمت قلب کے اندر آٹومیٹک آ جاتی ہے. یہ حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ کا خلوص ہے جو اس وقت تک بھی جاری اور ساری ہے اور جاری رہے گا قیامت کی صبح طلوع ہونے تک انشاءاللہ. زور سے ابھی بھی ذرا آواز کم نکلی ہے، ناشتہ میں نے نہیں کیا، آواز آپ کے لیے نکل رہی، پتہ نہیں چلی. میں نے یہاں دیکھا حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد ظرف علی خان صاحب کے چہرے پر، ایک میرے ساتھ مہمان آئے تھے کسی زمانے میں، وہ حضرت مولانا رسول خان صاحب کے شاگرد تھے. اور حضرت مولانا رسول خان صاحب کا آپ نے سنا ہوگا، مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان اور حضرت مولانا محمد یوسف بلوری اور دیگر اکابرین، انہی کی قد و قامت کے مولانا رسول خان صاحب کے شاگردوں میں شمار ہوتا ہے ان کو. وہ یہاں میرے ساتھ ایک دفعہ آ گئے، غیبانہ تعارف تھا، یہاں ایک ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھے رہے. اس زمانے میں یہ تخت شاہی ہوا کرتا تھا، یا اس سے بھی کچھ پہلے کی بات ہے، اس پہ بیٹھے گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ. اور دسترخوان کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شیخ القرآن کا مقام عطا کیا ہے. جب ہم لوگ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو سوچتے رہتے ہیں کیا چیز کھائیں، کیا نہ کھائیں، کس کس چیز کو ہاتھ لگائیں. عالم وہی ہوتا ہے جو سخی بھی ہوتا ہے. وہ بھی کوئی عالم ہے جس کے یہاں کوئی جائے تو وہ سوچے یہ کھانا مجھے یہ کھلا. سب بخیل ہوتا ہے پرلے درجے کا، لیکن یہاں تو اتنی وسعت ہے. میں اگر اس کھانے پہ لے کے چلوں آپ کو تو کم سے کم ایک گھنٹہ لگے گا، جو ان کے یہاں پکوان اور جو چیزیں ہوا کرتی ہیں، جس طریقے سے مہمانوں کی مہمان نوازی ہوتی ہے، کم سے کم ایک گھنٹہ میں اس پہ بات کر سکتا ہوں. دس پانچ منٹ اوپر جاؤں گا کم نہیں لگے گا، لیکن میرا اس وقت موضوع یہ نہیں ہے. اس عالم نے جو حضرت مولانا رسول خان صاحب کے شاگرد تھے، اس وقت یہاں تفسیر شروع نہیں ہوئی، تو بہت پرانی بات ہے، مجھے بعد میں کہا، مجھے اس شخص کے ماتھے سے پتہ چل رہا ہے کہ علم نبی اس کے سینے میں موجے مار رہا ہے، موج سمجھتے تو، یعنی جس کو کہتے ہیں جب دریا بکھرتا ہے تو اس کے اندر موجیں اور لہریں ہوتی ہیں، تو اس نے کہا مجھے موجیں نظر آ رہی ہیں، اس شخص کی نسبت مجھے لگتا ہے کہ حدیث کے ساتھ بہت زیادہ ہے اور قرآن کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ ہے. میں باوضو کھڑا ہوں، میں نے محسوس کیا کہ وہ اخلاص جو حضرت مولانا محمد یوسف بلوری رحمت اللہ علیہ کے پاس تھا، جو اخلاص حضرت مولانا عبد الحنان کے پاس تھا رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین، اور جو حدیث کا انداز مولانا انور شاہ کشمیری کا تھا، اور جو تقوی اور جو دلیری جو جرت شیخ العرب بلعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی میں تھی، ان کو بھی کسی نے کسی راستے سے ملی ہوئی ہے. یہ میرا صرف خیال نہیں ہے، میرا مشاہدہ ہے، میرا تجربہ ہے، اور میرا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اساتذہ کی خدمت اور اساتذہ کی محبت اور عظمت کی وجہ سے خداوند قدوس نے ان کو صرف ملک میں نہیں بلکہ بیرون ملک میں بھی، ہم کہیں جاتے آتے ہیں تو ان کا نام لوگوں سے سنتے ہیں، تفسیر کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے. ہمارے بزرگ دوست خطیب حرم حضرت مولانا محمد مکی حجازی بارک اللہ فی حیاتکم القیمہ، اللہ ان کی عمر میں برکت بھی عطا فرمائے، میں جب بھی حرمین شریفین کے سفر پہ جاتا ہوں تو ان کے ساتھ میری لمبی لمبی نشستیں ہوتی ہیں. مجھے یاد نہیں پڑتا، اگر میری ان سے 10 ملاقاتیں ہوتی تو 8 ملاقاتوں میں شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر حضرت مولانا مفتی ضرب علی خان صاحب کے علوم کا وہ تذکرہ نہ کرتے ہو. کم سے کم 8 دفعہ، اگر 10 ملاقاتیں ہوتی تو کم سے کم 8 دفعہ، اور 10 دفعہ بھی کہہ دوں تو مبالغہ نہیں ہوگا. دوستوں کو کہتے رہتے ہیں بھائی اگر کام کرنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، تو شیخ الحدیث حضرت مولانا ضرب علی خان صاحب کی تقلید کرو. ہم تو ویسے ہنسی ہیں نا، الحمدللہ ہم تو تقلید کے کہہ لیں، ہم بے ادب تو نہیں ہیں، ہمیں تو ملا ہی سب کچھ ادب سے ہے، تقلید سے ہے، اور ہم تو اپنے بزرگوں کے، اپنے بڑوں کے اندھے مقلد ہیں. ہمیں تو ان سے اتنی محبت ہے، اگر ان حضرات کا ہمیں جوتا بھی مل جائے تو ہم ٹوپی اتار کے اپنے سر پہ رکھنے کو فخر سمجھتے ہیں. بات صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ کے دل کے اندر بھی یہ عظمت ہے کہ نہیں؟ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ جب علم نبی حاصل کرنا ہے تو پھر صحابہ والا طریقہ اختیار کرنا ہوگا. جب علم نبی حاصل کرنا ہے تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی والا رنگ اپنے اوپر چڑھانا ہوگا، شاہ اسحاق شاہ عبد الغنی والا کردار ادا کرنا ہوگا، شاہ اسماعیل شہید والا انداز اختیار کرنا ہوگا، حضرت مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ والا طریقہ بھی اختیار کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے ان سے، بعض تو پھول لگاتے ہیں نا، پودے لگاتے ہیں، اور پودے کم ہوتے ہیں، ان کی تعداد زیادہ نہیں ہوتی. جامعہ عربیہ احسن العلوم جس کے بانی شیخ الحدیث مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا ضرب علی خان صاحب ہیں، یہ ایک باغ ہے، یہ نرسری نہیں ہے، یہ علم کا باغ ہے. اور حضرت نے جس زمانے میں یہ تفسیر کی ابتدا کی تھی اس وقت چند افراد ہوتے تھے. مجھے وہ دور یاد آتا ہے حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیرا والے میں ایک سال انہوں نے بھی تفسیر پڑھائی تھی. ہم اس وقت چھوٹے تھے, سنتے تھے کہ وہاں تقریباً 200 کے قریب قریب طلباء اور کالج کے کچھ اسٹوڈنٹس, کچھ علماء, جو تعداد جمع ہوئی تھی اس کی تعداد تقریباً ہم سنا کرتے تھے 200. میں وہاں گیا تو نہیں لیکن سنا یہی ہے. لیکن یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ تفسیر کی جو خدمات اور جس انداز میں قرآن اور حدیث کو بیان کرنے کا ملکہ خداوند قدوس نے ان کو عطا کیا ہے, فصاحت اور بلاغت جو ان کو دی ہے, میں اگر یہ کہہ دوں تو بے جا شاید نہ ہو, فصاحت جھومتی ہے. توجہ ہے میری طرف کے لیے, میں ہوں طالب علم, باتیں ایسی سیدھی سیدھی ہوتی ہیں, میرے پاس کوئی زیادہ علوم نہیں ہے. فصاحت جھومتی ہے ان کے انداز تکلم پر, فصاحت جھومتی ہے ان کے انداز تکلم پر, لب اعجاز پر بلاغت ناز کرتی ہے. سبحان اللہ, زور سے تو کہہ دو, ایسا تو نہیں سخی حسن قبرستان میں تو میں نہیں کھڑا نا, میں تو جامعہ عربیہ حسن العلوم میں کھڑا ہوا ہوں, یہاں تو پتہ چل جائے. وہ دور, ہاں بات کر رہا تھا کہ 200 افراد, لیکن یہاں ہزاروں کی تعداد میں خواتین بھی, مرد بھی, طالب علم بھی, نوجوان بھی, وکلاء بھی, کثیر تعداد میں یہاں آتے ہیں. ہمارا چونکہ رابطہ عوام الناس سے بھی رہتا ہے, میرے کافی شاگرد بھی یہاں سے فیض یاب ہوتے ہیں آ کے. ایک میرے شاگرد ہیں جو ایف آئی اے میں جنرل اکاؤنٹنگ ہیں, وہ 2 سال تک یہاں آتے رہے, حافظ عبد الرحمان ان کا نام ہے. وہ جب ان کی گفتار اور ان کے سمجھانے کا جب انداز بیان کرتا ہے تو کم سے کم 20-25 منٹ, 15 منٹ وہ ہمارے بھی لے جاتا ہے, ہمیں سمجھاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس باغ کے اندر جو شیخ الحدیث مدظل العالی نے قائم کیا ہے, علوم کی بہاریں اور اس طریقے سے علوم آ رہے ہیں جیسے موسلادھار بارش ہوتی ہے. پوری دنیا کے اندر اس قرآن کی برکات اور حضرت شیخ کی جو خدمات ہیں, پوری دنیا میں اس کا اعتراف ہو رہا ہے. اور ہو کیوں رہا ہے کہ قرآن سے تعلق ہے, قرآن کا مزاج ہے کہ قرآن ایک نے نازل کیا, بات صحیح, ایک لے کے آیا, بھیجنے والا بھی ایک, لانے والا بھی, اور جس کے قلب اثر پر نازل ہوا وہ بھی ایک. ایک نے پوری کائنات کے اندر انقلاب برپا کر دیا, قرآن بھی ایک, نبی بھی ایک, اللہ بھی ایک. یہ عقیدہ اگر ہمارا بن جائے تو پوری کائنات کے اندر امن قائم ہو جائے. اس وقت صحابہ کی تربیت ہوئی, صحابہ نے قرآن کو سمجھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو سمجھا, تو ہم فخر سے, ادب سے, احترام سے اس کا نام بھی لیتے ہیں, اس دور کو بھی یاد کرتے ہیں. کسی نے کہا ہے نا, جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے, جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے, اوروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے. منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، مسلم سے اخوت دور ہوئی، مسلم سے اخوت دور ہوئی، پھر روز کی کھانا جنگی ہے، اپنوں کو مٹانا یاد رہا باطل کو مٹانا بھول گئے، فرنگی کی غلامی کیا کہنا بربادی ہی بربادی ہے، جو درس دیا شاہ بتہا نے وہ اوروں کو پڑھانا بھول گئے، اغیار کا جادو چل بھی چکا، اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی چکے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، اصل میں ہمارا قرآن سے تعلق ختم ہو گیا، اللہ شیخ التفسیر و شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی عمر میں برکت بھی عطا فرمائے، اور ایسے علوم کے مراکز جو دنیا میں روشنی کا سبب بن رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ تا دیر سلامت رکھے، میں نے ان کے اندر کئی خوبیاں دیکھی ہیں، ایک بات آپ حضرات میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھی ہوگی، مماثلت اساتذہ کے ساتھ ان کی، حدیث کے اندر دیکھا جائے تو انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، توکل اللہ پہ اور خلوص پہ اگر نظر کی جائے تو مجھے یہاں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، در در پہ نہیں جاتے ہیں، یہ حضرت بلوری رحمت اللہ علیہ کی شان تھی کہ وہ کسی امیر آدمی کے دروازے پہ جانا علم کی شان کے خلاف سمجھتے تھے، ہم چھوٹے ہوتے تھے ہم دیکھتے تھے، میں سوچا کرتا تھا کہ ان جیسا عالم شاید ان کے بعد ان کی ادائیں ان کی وفائیں شاید ان لوگوں میں نہ ہو آنے والوں میں، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ تقویٰ وہ توکل وہ اپنے بزرگوں کی شان شیخ الحدیث حضرت مولانا ظرف علی خان صاحب میں میں نے دیکھی، مولوی صاحب کہنا تو یار زور سے کہو، نہیں تو رہنے دو، ضروری تو نہیں ہے، سبحان اللہ کہنا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، بلکہ بعض جگہ پہ یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں اتنا بڑا درخت لگ جائے گا کہ 500 سال تک سوک رفتار گھوڑا دوڑتا رہے گا، اس کا سایہ ختم نہیں ہو، ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تخت پہ جا رہے تھے، تخت اڑ رہا تھا ہوا میں، ایک آدمی ہل چلا رہا تھا، اس نے اوپر دیکھا، اس نے کہا کیا شان ہے، اس نے کہا سبحان اللہ کیا شان ہے داؤد کے بیٹے کی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے سن لیا، اس کی سبحان اللہ ان کے کانوں میں پڑ گئی، تخت کو رکوایا، اس ہل چلانے والے ہاری کو بلوایا، اس سے پوچھا کیا ہو کیا کہا تم نے، وہ بیچارہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے پریشان ہو گیا اس لیے کہ بادشاہ نے بلایا تھا، آج تو ایسے جو پولیس والا بلاتا ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو بھی دے دے، وہ بھی شریفوں کو بلاتے ہیں، جتنے گنڈے حکومت کر رہے ہیں گنڈے ہی ہیں، شرافت نام کی کوئی چیز ان کے پاس ہے نہیں، اس لیے کہ ایک زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے وہ علماء کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے، علماء کے پاس آتے جاتے تھے، ان کے قلوب کے اندر علماء کی عظمت تھی، احترام تھا. خلیفہ ہارون رشید ایک دفعہ گزر رہا تھا، ان کا بیٹا اپنے استاد کا وضو کروا رہا تھا. اس وقت تو وہ گزر گیا، جلدی میں تھا یا جو بھی تھا، واپس آیا اپنے بیٹے کے استاد کو کہنے لگا، جی آپ علم تو پڑھا رہے ہیں، ادب نہیں سکھا رہے میرے بیٹے کو. انہوں نے کہا اس سے زیادہ ادب کیا سکھاؤں، مجھے وضو کراتا ہے. انہوں نے کہا ہاں، میں نے دیکھا کہ لوٹا اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ پانی آپ کے ہاتھوں پہ ڈال رہا تھا، آپ اپنے اعضاء وضو والے دھو رہے تھے. اس چیز کا نام ادب نہیں ہے. فرمایا ادب اس چیز کا نام ہے کہ ایک ہاتھ سے لوٹا پکڑتا، دوسرے ہاتھ سے آپ کا پاؤں دھوتا، اس کو ادب کہتے ہیں. تو ہمیں ادب کرنا نہ آتا ہے نہ ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ادب کرنا سیکھیں اور کوشش بھی کریں، پھر دیکھیں کہ کس طریقے سے علوم کی روشنی آپ کے سینے میں ٹھاٹھیں مارتی ہے. تو بتا رہا تھا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام والسلام نے ان کو بلایا، پوچھا بھی کیا کہا تم نے؟ اس نے کہا جی میں نے کہا سبحان اللہ. تو حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام نے فرمایا کہ ہماری یہ حکومتیں، ہمارے یہ تخت، ہماری یہ بادشاہت اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. تو قرآن کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے، قرآن کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، اور جس کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے اس کی حفاظت بھی اللہ خود کرتا ہے. آج تک کتنی قرآن کے خلاف تدابیر دشمنان اسلام کر چکے ہیں، قرآن کے اندر تغیر تبدل کی کوشش کر چکے ہیں، کتنی تبدیلیاں لانے کی فکر کر چکے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ نے جو قرآن میں کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، آج تک قرآن کا کوئی ایک نقطہ کم نہیں کر سکا. 10,05,681 نقطے ہیں قرآن کے. کتنے؟ 10,05,681. زیر پیش کتنے ہیں؟ 8,804. اس میں کوئی کمی آج تک نہیں کر سکا. زیریں کتنی ہیں؟ 39,581. زبرے کتنی ہیں؟ 35,243. ایک دفعہ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے مدرسے میں آئے. ان کا مزاج تھا کبھی کبھی کسی کو کھڑا کر دیا کرتے تھے، مجھے کھڑا کر دیا. مجھے کہنے لگے قرآن میں الف کتنے؟ یہ بہت پرانی بات ہے، 25-26-27 سال پہلے کی بات ہوگی. میں نے بتایا 28,882 الف ہے قرآن. لکھ لو، یہ تحفہ ہے میری طرف سے. تو قرآن کی ایک زبر، ایک زیر، ایک نقطہ کوئی آج تک کم نہیں کر سکا. تو جن کا تعلق قرآن سے ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت بھی کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن کی آواز کو پوری کائنات میں، پوری دنیا میں پھیلائے گا، اور اس مدرسے کی اور شیخ التفسیر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ضرب علی خان صاحب کی اس کاوش اور کوشش کو ہم فقیروں کے لیے بھی، ان کے لیے بھی، ان کے اساتذہ کے لیے بھی جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی. مجھے پتہ نہیں کہ کب تک میں نے تقریر کرنی ہے، کب تک نہیں کرنی، مجھے کچھ پتہ بھی نہیں ہے. بس میں آیا اور مجھے لوڈ سپیکر کے آگے کھڑا کر دیا، اب پتہ نہیں کوئی ذمہ دار حضرات اس وقت مجھے کوئی نظر نہیں آ رہے, مزمل صاحب بھی چلے گئے, حضرت شیخ بھی ابھی تک شاید تشریف نہیں لائے. باتیں کرنے کے لیے تو بہت ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ تقریباً مجھے 40 اور 45 1/4 گھنٹہ ہو گیا ہے. اگرچہ میں تقریر کرنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا, میں شیخ التفسیر اور شیخ الحدیث دامت برکاتہ کی اس افتتاحی اچھی تقریب میں ثواب کی غرض سے ایک طالب علم کی حیثیت سے شامل ہونے کا ارادہ کر لیا تھا, اور مجھے حضرت نے ٹیلی فون پہ ہی حکم دے دیا تھا کہ آپ کچھ یہاں بیان بھی کریں گے. تو رات اتفاق ہے میری طبیعت بھی کچھ خراب ہو گئی تھی, لیکن الحمدللہ اب میں ٹھیک ہوں. اللہ کا فضل ہے کہ میں کوئی ابھی اس وقت ذہنی طور پر کوئی پریشان نہیں ہوں. تو الحمدللہ اس قرآن کی آواز کوئی نہ روک سکتا ہے نہ کوئی روکے گا. تو حضرت کی طرف سے حکم آ جائے باتیں تو بہت ہاں. تو بہرحال حضرت کی طرف سے پیغام یہی آیا ہے کہ آپ اس چیپٹر کو کلوز کریں, یعنی بند کر دیں, اور میرے لیے بڑی خوشی ہے کہ میں اس باسعادت محفل میں مجھے شرکت کا موقع مل گیا ہے, اور آپ حضرات سے طالب علموں سے چند باتیں کرنے کا وقت بھی مل گیا ہے. جو لوگ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں ان کے لیے دریاؤں کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتے ہیں, ان کے لیے جنگل کے پرندے درندے بھی دعائیں کرتے ہیں, اور علماء کہتے ہیں کہ ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بھی بچھاتے ہیں. تو آپ لوگ خوش نصیب ہیں ایسے اساتذہ کا ساتھ بیٹھنے کا اور فیض یاب ہونے کا آپ حضرات کو موقع مل گیا ہے. میں بھی دعاؤں کا محتاج ہوں, آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے لیے بھی آپ حضرات دعا کیجیے گا. میری کچھ طبیعت بھی خراب ہے اب اس وقت بھی, اور اب اللہ کا فضل ہے, ویسے تو اللہ کا کرم ہے مجھ پر. اور ایک پریشانی ہے جو حضرت شیخ سے بھی ذکر کرنی تھی, آپ حضرات سے بھی دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں. میری بیٹی ہے بڑی, یہیں گلشن اقبال میں آگے رہتی ہے, ان کی گاڑی چوری ہو گئی ہے. آپ حضرات اگر دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دے. کافی ذہنی طور پر پورا خاندان پریشان ہے, میں بھی اس پریشانی میں بہرحال مبتلا ہوں فطری طور پر. اللہ تبارک و تعالیٰ اس گلشن کو اس باغ کو آباد و شاد رکھے, حضرت شیخ کی عمر کے اندر ایمان اور اعمال کے اندر اور علوم کے اندر برکتیں عطا فرمائے, اور ہم سب کو اور آپ حضرات کو بھی اس بحر العلوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ حصہ عطا فرمائے, اور ان کے تقوے سے اور ان کے علوم سے پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فقیرانہ آئے دعا کر چلے, میاں خوش رہو تم, میاں خوش رہو تم, ہم دعا کر چلے, فقیرانہ آئے صدا کر چلے.
الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. صدق اللہ العظیم وصدق مولانا الرسول الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والحمد للہ رب العالمین. حضرت الشیخ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں اور آپ حضرات کو کچھ انتظامی امور معاملات, درس کے آداب, درسگاہ کے آداب, جامعہ کے آداب، شیخ کے آداب اور احترامات، اس سے متعلق کچھ امور ذکر کر دوں. جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی کی اس عظیم نعمت کا جتنا احسان بجائے لایا جائے اور جتنا شکر گزار ہوا جائے وہ کم ہے. کہ اللہ تعالی نے دنیا کے کروڑوں نہیں اربوں لوگوں میں ہم کو منتخب فرمایا کہ ہم اللہ تعالی کا کلام قرآن کریم، دین کی بات سن سکیں، سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں. اللہ تعالی نے بہت بڑی تعداد میں انسانوں کو چھوڑ کر آپ میں سے ہر ایک کو منتخب فرمایا ہے. اس کا اندازہ اس طرح فرمائیے کہ جس طرح اللہ تعالی نے تمام انسانوں کے اور جملہ ارواح کے خلاصے سے چھانٹ کر کچھ بزرگ اور پاک ہستیوں کو نکال کر انبیاء کرام بنایا، جس طرح اللہ تعالی نے انبیاء کرام میں برتریاں اور درجات رکھے، جس طرح تمام عام مسلمانوں میں سے صحابہ کرام کو چن لیا گیا، اسی طرح امت محمدیہ کو چنا گیا. واجتباکم، اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے تمہیں چنا، اس ساری امت محمدیہ میں سے آپ حضرات کو چن لیا گیا کہ آپ حضرات اللہ تعالی کے اس دین کو، اس علم کو سیکھنے کے لائق بنیں. سب سے پہلے اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. میں یہاں پر علوم کے فضائل، مراتب اور اس کے درجات بتانے کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں، نہ مجھ میں استطاعت ہے. اس سے قبل اکابرین حضرات اس بارے پہ کلام فرما چکے اور انشاءاللہ باقی سیر حاصل بحث، تفصیلات دلائل و براہین حضرت الشیخ خود بیان فرمائیں گے. جس طرح ہر جامعہ کے کچھ آداب ہوتے ہیں، جس طرح شیخ کا مزاج ہوتا ہے، شاگرد کو اسی اعتبار سے مزاج اپنانا ہوتا ہے، تب ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، تب علوم سے فیض یاب ہو سکتے ہیں. کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد ایسے طلباء کرام کی ہے، ایسے علماء فضلاء اعظام کی ہے جو دیگر مدارس سے علوم حاصل کر کے آتے ہیں. درس کا سب سے پہلا ادب اور ضابطہ یہ ہے کہ جب طالب علم 8 بجے وضو کر کے اس درس گاہ میں، اس نشست گاہ میں حاضر ہو جائے تو درمیان میں پھر اٹھ کر نہیں جائے گا. جس طرح ابھی بہت سارے حضرات چلے گئے ہیں، قطعاً ایسا نہ ہو کہ شیخ کے درس کے دوران کوئی شاگرد، کوئی طالب علم وہ درس گاہ سے اٹھ کر جائے. ایک وقفہ دیا جاتا ہے جس کے اندر ضروریات سے فارغ ہو سکتا ہے انسان، جس کے اندر اکرام ہوتا ہے چائے کا، وہ ایک وقفہ دیا جائے گا. تقریباً 10:30 بجے کے قریب ہوگا، 10:30 سے 11 کے درمیان. اس سے قبل نہ اس سے بعد جو طلبا آئیں گے مسجد میں وہ پوری تیاری کر کر آئیں گے اور بیچ میں کسی کو اٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ سب سے پہلا قاعدہ اور قانون یاد رکھیں.
جب حاضر ہوگا طالب علم تو تیاری کے ساتھ اور بر وقت حاضر ہوگا. دوسری بات یہ یاد رہے کہ شیر سے پہنچنے سے قبل آپ اپنی جگہوں پر موجود ہوں. تو شیخ کے تشریف لانے سے پہلے پہلے تمام طلبہ اپنی اپنی جگہوں پر قرآن کریم کے ساتھ پورے آداب کے ساتھ موجود ہوں, اور طلب علم رکھتے ہوئے اوقات کی پوری پابندی آپ تمام حضرات کو کرنی ہے. تیسری بات توجہ کی ہے کہ جب طلبہ درس میں حاضر ہوں گے, خصوصاً سامنے بیٹھنے والے طلبہ, کوئی بھی وقت ہو تو آپ کی نظر, آپ کی توجہ قرآن کریم یا شیخ کے علاوہ تیسری جگہ نہیں ہونی چاہیے. طلبہ دائیں بائیں دیکھیں گے بھی نہیں, اس سے جو حضرت شیخ کی طبیعت پر اثر پڑتا ہے اور وہ مضمون خلط ہو جاتا ہے. اس بات کا بہت زیادہ اہتمام رہے کہ جب آپ درس کے لیے حاضر ہو گئے ہیں اب پوری توجہ, پوری سوچ فکر سب درس کی طرف, حضرت شیخ کی طرف ہو. اس سارے وقت کے اندر آپ نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا, چاہے دائیں بائیں کوئی آواز آئے, کوئی کھڑا ہو, کچھ بھی ہو, آپ کی توجہ نہیں ہونی چاہیے. کوئی دیکھنے آیا ہو, کچھ بھی واقعہ ہو بالفرض, لیکن آپ کا تعلق شیخ کے ساتھ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی چیز اس میں حائل نہ ہو سکے. یہ بڑا اہم اصول ہے. کتاب اللہ یا اپنی کاپی کے اوپر جہاں آپ لکھ رہے ہیں وہ لکھیں, یا پھر حضرت شیخ کی طرف توجہ ہونی چاہیے. اسی طرح علم وہ محفوظ رہتا ہے جس کو قید کر لیا جائے, جس کو کتابت میں لکھ لیا جائے. ہمارے یہاں فضلائے اعظام کو حاشیے والے قرآن کریم دیے جاتے ہیں جس کے اندر ترجمہ اور دیگر متعلقات اور محفوظات لکھے جا سکتے ہیں. بہرحال باقی حضرات کے پاس بھی کاپیاں ہوتی ہیں, کوئی ایسا کاغذ, کوئی ایسی چیز ضرور ساتھ ہو جس پر آپ قیمتی کلمات اور علم کو منتقل کر سکے. درس کے آداب میں سے ہیں, اور جب آپ حضرات حاضر ہوں تو اپنی تمام چیزیں لے کر حاضر ہوں, دائیں بائیں کسی سے سوال نہ کریں, اس سے درس کے اندر خلل پیدا ہوتا. چونکہ ہماری درسگاہ بھی مسجد ہے اور ہماری درسی کتاب قرآن کریم ہے, تو مسجد کے آداب قرآن کریم کے آداب ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. اور اکثر حضرات طلبہ کی رہائش گاہ بھی مسجدوں میں, تو تمام اوقات میں مسجد کا جو اعزاز اکرام اور مسجد سے متعلق جو احادیث اور فقہ کے اندر مسائل, اس کے آداب اور اکرام کے ذکر ہوئے, اس کو پورا بجا لایا جائے. اسی طرح مسجد کو گزرگاہ بنانے سے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, لا تتخذوا المسجد الممر. تو ہمارا وضو خانہ ایک مسجد سے بائیں طرف ہے اور دفتر وغیرہ بھی اس جانب ہے اور متم وغیرہ دوسری جانب ہے, تو بہت سارے نئے طلبا جن کو معلوم نہیں ہوتا, آداب کا خیال نہیں رکھا جاتا, تو وہ مسجد سے گزر جاتے ہیں. مسجد کی بے احترامی ہوتی ہے, مسجد میں فضول باتیں نہیں کرنی, دنیا کی باتیں نہیں کرنی, مسجد کے اندر کوئی کچرا نہ گرے. مسجد کے تمام آداب و احترام آپ جانتے ہیں. یہ باتیں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا بھی خیال رکھا جائے. طلبہ کی ایک بہت بڑی کثیر تعداد چونکہ جامعہ میں موجود ہے اور جامعہ میں طہارت خانے محدود ہیں, تو آپ حضرات جماعتوں کے لیے جب حاضر ہوں تو کوشش کریں سب صف اول میں موجود ہوں. اب اس کے لیے آپ کو کافی قبل تیاری کرنی ہوگی. کیونکہ یہ صرف آپ کے لیے علم ہی نہیں بلکہ عملی بھی مشق ہے اور آپ کے لیے یہ عملی میدان بھی ہے. تو اپنی روحانیات کو اور تعلق مع اللہ کو قوی کریں, اور اس کے لیے آپ لوگ نمازوں کے اندر, جماعتوں کے اندر خوب پابند ہو جائیں, خصوصاً صف اول کے اندر تمام کے تمام جو فضلاء ہیں خصوصاً, اور باقی جتنے شرکاء اور جتنے بھی ہمارے طلبہ ہیں وہ حاضر رہیں. ہمارے یہاں پانی کا انتظام ہے, بعض طلبہ اس چیز میں سستی بھی کر جاتے ہیں. ہمیشہ یاد رہے دائیں ہاتھ سے پانی پینا ہے, بیٹھ کر پانی پینا ہے, تین سانسوں سے پانی پینا ہے. حضرت شیخ باقاعدہ اس چیز کی نگرانی خود بھی فرماتے ہیں, اور ویسے بھی دین کا ادب احترام اور تمام حضرات کا فرض یہ بنتا ہے کہ سنتوں پر عمل کریں. ان آداب کو اپنانے کی ضرورت ہے, ان تمام معاملات کو اپنانے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم اندرونی اور بیرونی طور پر صحیح پکے سچے مسلمان اور طالب علم بن جائیں, تب ہمارے ساتھ انشاءاللہ علم چمٹے گا. اسی طرح ہمارے ہاں جو مطعم ہے جہاں کھانا کھایا جاتا ہے, وہاں بھی چونکہ طلبا کی بہت بڑی کثیر تعداد ہے, جس طریقے سے ہماری انتظامیہ ہمارے حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہ منالی اور ان کا عملہ آپ حضرات کو بلائیں, آپ اسی حساب سے اسی ترتیب سے تشریف لے کے جائیں گے, اس کا پورا خیال کریں, آداب احترام کا خیال کریں. انتظار فرمائیں, انشاءاللہ جتنے حضرات موجود ہیں سب کے لیے ہی وہ اکرام ہوتا ہے, اس کے اندر جلد بازی نہ فرمائیں اور انتظام کا خیال رکھیں. اسی طرح جامعہ کے اندر موبائل فون کے استعمال پر بڑی سختی سے پابندی ہے. کبھی کوئی طالب علم ایسا نہ دیکھا جائے کہ جس کا موبائل جامعہ کی حدود میں بچ جائے, چاہے وہ درس کے اوقات ہوں چاہے وہ آرام کے اوقات ہوں, اپنے فون کو سائلنٹ رکھیں, اس کی آواز نہیں آنی چاہیے, اور اگر اس کے خلاف ورزی کی گئی تو جامعہ کے قانون کے مطابق موبائل ناقابل واپسی ضبط ہوتا ہے. اسی طرح جس طرح کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تصویر کے بارے میں, کیونکہ آج کل اکثر موبائلوں کے اندر کیمرے ہوتے ہیں, اشد الناس عذاب یوم القیامت المصورون, تو تصویر کا پورا خیال رکھا جائے, کسی طالب علم کو ایسا نہ پایا جائے جو اس کے خلاف ورزی کر رہا ہو. اسی طرح موبائل فون کے استعمال پر درس کے اوقات میں, تعلیم کے اوقات میں, اور جامعہ کے اندر بظاہر استعمال کرنے کی پابندی ہے, ایسا نہ نظر آئے کہ طلبہ موبائل فون ادھر ادھر استعمال کر رہے ہوں. اگر کسی کو ضرورت ہو اور فون آئے تو وہ چھٹی کے اوقات میں کسی وقت خاموشی سے بات کرے, اور پیغام رسانی کا جو فرض ہے وہ ادا کرے, اور بہت زیادہ اس میں اوقات نہ لگائیں, کیونکہ آپ کا مقصد, آپ کی حاضری کا مقصد یہاں پہ بڑا عظیم ہے, ایسا نہ ہو اس میں خلل پیدا ہو جائے. اسی طرح طلباء کرام سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہمارے ہاں حضرت الشیخ کا جو درس ہے وہ بڑا وسیع ہے, وسیع بہت سارے معنی میں وسیع ہے, اس میں شرکاء کے اعتبار سے بھی بہت حضرات آتے ہیں. یہ درس سب سے زیادہ فائدہ مند اور سب سے زیادہ قیمتی تو علماء کرام کے لیے ہے, فضلاء اعظام کے لیے ہے, پھر درجہ وار مختلف درجوں کے طلباء کے لیے ہے. یہی درس عوام کے لیے, کتاب اللہ تو سب کے لیے ہے, لیکن پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدل للمتقین, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین. قرآن کریم سب سے پہلے ہدایت ہے متقین کے لیے, اور پھر بعد میں فرمایا ہدل للناس, اور لوگوں کے لیے بھی ہے. تو حضرت شیخ کے درس میں ہر قسم کے لوگ حاضر ہوتے ہیں, ایسے حضرات بھی ہیں جو دنیا دار ہیں, ایسے حضرات بھی ہیں جو انہوں نے علم نہیں بھی پڑھا, ہر قسم کے حضرات شریک ہوتے ہیں. تو ظاہری بات ہے جس نے جتنی محنت کی ہوگی، جس نے جتنا وقت لگایا ہوگا، اس کو اتنا ہی سمجھ میں آئے گا. تو جو حضرات ایسے ہوں کہ جن کو علوم دینیہ سے بہت زیادہ پہلے شناسائی نہ ہو، وہ بھی تسلی سے شرکت فرمائیں. انشاءاللہ بہت سارے علوم ایسے ہوں گے جو ان کا آہستہ آہستہ سمجھ میں آ جائیں گے. جب درس سے مناسبت پیدا ہوتی جائے گی تو انشاءاللہ سمجھنے کا جو پیمانہ ہے وہ بڑا ہوتا جائے گا. اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا رکھا ہے، باعث تو انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور سمجھ میں آئے گا. کسی بحث سے اور کسی ایسے نقطے سے پریشان نہ ہو جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے. وہ حضرات خصوصاً جو پہلے علوم دینیہ سے روشناس نہیں ہیں، وہ تسلی سے مضمون سنیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان کے لیے بھی راہیں کھل جائیں گی. درس کے اندر اگر کسی طالب علم کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ انتظار کرے بحث کو اور اس سے متعلق نکات کو مکمل ہونے دیں. پھر بھی اگر تشنگی رہ جائے تو اپنا سوال لکھ کر، اس پر اپنا داخلہ نمبر لکھ کر حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہ ملالی یا ان کے عملے کو دکھائیں اور ان کو دے دیں. وہ انشاءاللہ العزیز حسب دستور وقفے کے بعد حضرت شیخ کو دے دیا جائے گا. اور اگر وہ سوال اس لائق اور مناسب ہوا حضرت اس کا جواب دیں تو اس وقت یعنی وقفے کے بعد ان سوالوں کے جوابات دیے جاتے ہیں. اگر کوئی ایسا سوال ہو تو اس کو لکھ لیں، اور عین ممکن ہے کہ اس کا جواب آپ کو درس کے درمیان میں ہی مل جائے. بہت سارے ایسے معاملات آئیں گے درس کے دوران انشاءاللہ جن کا کبھی کبھی اجمالی ذکر ہوگا اور ان کی تفصیل آگے کسی اور موقع پر آئے گی. تو پہلے تسلی رکھیں شروع کے چند دنوں میں. انشاءاللہ العزیز جو جو سوال آپ کے ذہن میں آئیں گے قرآن کریم سے متعلق، تفسیر سے متعلق، کسی بھی مسئلے سے متعلق، انشاءاللہ العزیز اس کی تشریح، اس کی تفصیل، اس کا تسلی بخش جواب آپ کو چند دنوں میں ہی درس کے اندر کسی نہ کسی آیت کے ذیل کے اندر مل جائے گا. حضرت شیخ چونکہ خود ایک بڑے کبیر مفتی بھی ہیں اور شیخ الحدیث بھی ہیں ماشاءاللہ، تو حضرت شیخ کے درس کے اندر نہ صرف تفسیر ہوگی بلکہ احادیث متعلق بھی اور فقہ سے متعلق بہت بڑا تر مواد انشاءاللہ آپ حضرات تک پہنچے گا، جس کے لیے آپ لوگ پہلے سے کمر بستہ رہیں. کوشش کریں علم کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں تاکہ علم آپ کی گرفت میں رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اسی طرح علم وہ پکا اور مضبوط رہتا ہے جس کا مذاکرہ کیا جائے. شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سہ چیز بغیر سہ چیز پائیدار نہ مان. تین چیزوں کے بغیر کبھی بھی مضبوط نہیں ہوتی، مال بے تجارت، علم بے بحث اور ملک بے سیاست. ملک میں سیاست نہ ہو تو ملک ختم ہو جائے گا، اور علم کے اندر اگر بحث نہ کی جائے، اس کی تکرار نہ کی جائے، اس کو یاد نہ کیا جائے، دہرایا نہ جائے تو وہ علم ختم ہو جاتا ہے، اور مال اگر تجارت نہ کیا جائے تو خرچ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو آپ کے پاس بعد الظہر، بعد المغرب، مغرب کا عشاء کا وقت جو ہے اور عشاء کے بعد اور سارے باقی اوقات، وہ اس کے لیے بڑے موضوع اور قیمتی ہیں کہ جو علم آپ نے حاصل کیا، جو نکات آپ نے لکھے ہیں، ان کو دہرائیں، ان کو یاد کریں، آپس میں اس کا بحث اور تکرار کریں، اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کا علم بڑا پختہ اور مضبوط اور یاد رہے گا. حضرت شیخ کی مجلس خصوصاً دور تفسیر گزشتہ 25 سال سے جاری ہے، اور کہتے ہیں بقدر القد تکتسب المعالی، جتنے بڑے مقام کا شخص ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. میں نے خود دیکھا حضرت شیخ کی مجلس میں مسلسل 12 سال تو میں نے بھی شرکت کی اور اب بھی ہم شریک ہوتے ہیں. بڑے بڑے علماء کرام جو دیگر مدارس کے شیوخ الحدیث تھے، یہاں تک کہ میں نے فضلائے دیوبند کو بھی دیکھا کہ باقاعدہ تشریف لائے اور آ کر پورا دور تفسیر میں شرکت فرمائی اور باقاعدہ نوٹس لیے، رجسٹر لے کر باقاعدہ لکھتے تھے۔ ایک دن میں نے ویسے ہی ایک بزرگ عالم تھے جو دارالعلوم دیوبند سے انڈیا کے فاضل تھے، میں نے ان سے سوال کیا، حضرت آپ اتنی دور سے تشریف لائے، بنگلہ دیش سے تشریف لائے تھے، آخر اور بھی بہت سارے حضرات ہوں گے جن کی تفاصیر لکھی ہوں گی یا کہیں اور ہوتا ہوگا، آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ تو وہ جو جواب دیا وہ آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ فرمایا، دیکھو ہر انسان کی اپنی سوچ، اپنی محنت، اپنی لگن ہوتی ہے، ہر کسی کو الگ الگ موضوعات پر تحقیق کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ میں رد فرق باطلہ کے اندر جتنا مواد اور جگہ سے اکٹھا کر پایا ہوں اب تک، اس سے زیادہ حضرت شیخ کے درس میں میں نے حاصل کیا۔ صرف اس درس میں اب تک میں نے جتنا مواد اکٹھا کیا تھا اس سے زیادہ حاصل کر لیا، جو قرآن کریم کے اندر آیات سے، قرآن کریم کے درس میں جو جو نکات مجھے معلوم ہوتے رہے، اب تک جو میرا اس سے متعلق علم تھا اس سے زیادہ ہے، اس لیے میں ادھر آیا ہوں۔ بہرحال دنیا دار طبقہ بھی اور دین دار طبقہ بھی یکساں طور پر حضرت شیخ کے اس درس میں شریک ہوتا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ دنیا میں بہت سارے لوگ آن لائن براہ راست بھی حضرت شیخ کا درس سنتے ہیں، اور ہماری ویب سائٹس پر جہاں پر یہ ساری تفسیر رکھی ہوتی ہے اور فری ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے، کوئی بھی شخص اس کو اتار سکتا ہے، ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور وہاں سے لے کر جاتے ہیں۔ باقاعدہ اس میں گراف آتا ہے کہ کس ملک سے کتنے لوگ آئے، اب یقین مانے مسجد میں بیٹھا ہوں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں جو اس کو ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوتے ہیں، تفسیر لے کر سن رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں اور ایسے لوگ ملتے ہیں جن کے پاس حضرت شیخ کی سیڈیاں اور کیسٹس ہوتی ہیں اور وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کے درس کو بہت مقبولیت نصیب فرمائی، اور کراچی کا بلکہ پورے پاکستان کا یہ بہترین اور کامیاب ترین درس ہے، تو اس پر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں ایک بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب درس ہو رہا ہو، جب کوئی بات ہو رہی ہو، تو کسی قسم کی آواز آئے آپ کی توجہ نہیں ہٹنی چاہیے، آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، کیونکہ اس سے حضرت شیخ کی طبیعت پر بہت اثر پڑتا ہے۔ درس کوئی ٹیپ ریکارڈر یا کوئی کیسٹ نہیں ہوتی جو چل پڑا تو بس اب چل پڑا، مضامین اتر رہے ہوتے ہیں، تفصیلات مرتب ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کی اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے بڑا اثر پڑتا ہے۔ سو ابھی جس طرح کیا آئندہ ایسے کبھی کوئی طالب علم نہ کرے، جو بھی بات ہو، جیسی بھی بات ہو، بس آپ کی توجہ حضرت کی طرف ہونی چاہیے۔ بہرحال قواعد و قوانین کے اندر یاد رہے، ہمارا دفتر انتظامت کی طرف سے ایک بورڈ لگایا جاتا ہے جس کے اندر بہت سارے قوانین آویزاں کیے جاتے ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو بھی ایک دفعہ پڑھیں، اور اس کے اندر جو قوانین لکھے ہوئے ہیں اس کو بڑی مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل فرمائیں۔ ہمارے یہاں جامعہ کا اصول یہی ہے کہ جو طلباء کرام دیگر مدارس سے حاضر ہوتے ہیں، درجہ رابعہ سے اوپر کے طلباء کو اگر وہ اہلیت رکھتے ہوں تو داخلہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو حضرات دینی علوم نہیں پڑھ چکے ہوتے، جو میٹرک سے اوپر ہوتے ہیں، ان کو داخلہ دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے درس میں یہ قید بالکل نہیں ہے کہ جس شخص کا داخلہ نہیں ہو وہ شرکت نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ درس، یہ کتاب اللہ، جس کو جتنا وقت ملے وہ اس کو سیکھے، پڑھے اور حاصل کرے، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ داخلہ ان حضرات کے لیے ہے جن کی باقاعدہ حاضری ہوگی، جن کو انشاءاللہ امتحان دینا ہوگا، جن کو سند جاری کی جائے گی، یہ داخلہ ان حضرات کے لیے ضروری اور فائدہ مند ہے۔ لیکن جو صرف علم کا اضافہ چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ وہ کتاب اللہ سے اور علوم سے فیض یاب ہو سکیں، ان کے پاس جتنا بھی وقت ہو، اول تو یہ کہ پورا وقت پابندی کے ساتھ شرکت کریں تاکہ اس کے انوارات ان کو چمٹیں، ورنہ جو مصروف حضرات ہیں ان کو جتنا وقت ملے وہ اس کے لیے صرف کریں. اب یقین جانے میں نے ایسے بہت سارے حضرات کو دیکھا جو آفسوں میں کام کرتے تھے اور اپنی جو چھٹیوں کو اس طرح مرتب کرتے تھے کہ ان 45 دنوں کے اندر اپنی سال بھر کی چھٹیاں لے لیا کرتے تھے اور یہاں آ کر تفسیر میں شرکت کرتے تھے اور باقاعدہ ہر سال اس طرح کیا کرتے تھے. عام لوگ نہیں، اچھی اچھی تنخواہیں لینے والے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو میں نے دیکھا، سی اے جنہوں نے کیا ہوا تھا، اور مختلف لوگوں کو کہ قرآن کریم کی اس طلب کی خاطر، قرآن کریم کو سیکھنے کی خاطر وہ اپنے سارے اوقات کو، سال بھر کے نظام کو اس طرح مرتب کرتے تھے کہ وہ اس مجلس میں اور اس محفل میں پہنچ سکے. تو آپ لوگ شکر ادا کریں، لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا شکر ادا کریں گے انشاءاللہ اس درس کے منافع بڑھتے چلے جائیں گے، اس درس کے انوارات اور علمی نکات آپ پر زیادہ کھلتے چلے جائیں گے. اسی طرح یاد رہے، ہمارا شہر بڑا پرفتن ہے اور طلباء اعظام مختلف جگہوں سے تشریف لاتے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ اپنے سارے اوقات مسجد اور مدرسے کے اندر گزاریں، باہر جانے کی چندہ ضرورت اور حاجت نہیں ہے. ہمارا ماحول اس بات کا متقاضی نہیں ہے، اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ طلبا باہر گھومتے پھرتے رہیں. اللہ تعالیٰ اس شہر کو دائمی امن نصیب فرمائے، اس چیز میں بہت احتیاط کریں. جامعہ نے اوقات کار دیے، ان اوقات کے علاوہ طلبا باہر نہ جائیں نہ آئیں، انتظامی طور پر اس بات کی پابندی ہوگی، صرف عصر سے مغرب تک. وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ آپ ضروری باہر جائیں، لیکن مجبوری کے تحت اگر طلبا باہر جائیں اپنے کسی کام کے لیے تو جا سکتے ہیں، اور سیدھا جائیں اور سیدھا واپس آئیں. اسی طرح حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ طلبا ٹولیاں بنا کر نہ بیٹھے رہیں کسی ہوٹل کے اوپر، کسی جگہ پر کہیں طلبا بہت سارے جمگھٹا نہ لگائیں، کیونکہ شر پسندوں کے شروں سے بچنا بھی ضروری اعمال میں سے ہے اور فرائض میں سے ہے. تو آپ حضرات اس کا بھی بہت خیال کریں. اسی طرح جامعہ کے گیٹ کے باہر بھی طلبا نہ کھڑے ہو، اندر مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر رہیں، احاطے کے اندر رہیں، بلا وجہ باہر نہ نکلیں. حضرت شیخ کے درس کے لیے جو حضرات تشریف لائے وہ سب کے سب ہمارے مہمان ہیں، اور ہم انشاءاللہ انتظامیہ پوری کوشش کرے گی کہ آپ تمام حضرات کی ضیافت کرے اور اس میں کوئی تکلیف پیدا نہ ہو. لیکن بہرحال اتنا بڑا مجمع اگر مہمان ہوگا تو ہو سکتا ہے کبھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، کبھی کسی چیز میں تاخیر ہو جائے، تو خوش اسلوبی کے ساتھ مسئلے کو حل فرمائیں، تھوڑا سا انتظار فرما لیں، انشاءاللہ سارے امور سہل طریقے سے آسانی کے ساتھ طے ہو جائیں گے. چند دن ویسی رہ گئے ہیں شعبان کے، پھر آگے انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کی ابتدا ہو رہی ہے. طلبا بہت زیادہ کھا پی کر بھی بسا اوقات آ جاتے ہیں، درس کے دوران جمائی لیتے ہیں. حضرت شیخ کی بات کافی ناگوار گزرتی ہے کہ ایک یا تو طالب علم سو رہا ہو یا جمائیاں لے رہا ہو اور ہاتھ نہ رکھ رہا ہو، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تصاوب احدکم فلیضع یده فی فیه فان الشیطان یفلتی، کہ اگر تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو وہ اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھتے ہیں، کیونکہ شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے. اس بات کا خصوصی طور پر خیال رکھیں کہ آپ لوگ بیدار درس میں رہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی کہیں سو رہا ہو. غفلت نہیں ہونی چاہیے، غفلت تو دین سے محرومی کا نام ہے. اگر کوئی شخص طالب علم غافل پایا گیا تو اس کو یقیناً سزا بھی ہوتی ہے. اسی طرح غفلت نہ ہو تو جمائیاں اگر آ رہی ہوں تو پھر اول پوری کوشش کریں اس کو روکنے کی، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو رہا ہو تو پھر ہاتھ رکھ کے اس کو جتنا جما دبا سکیں وہ دبائیں، اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے. اسی طرح درس کے دوران تھکے ہوئے نظر نہ آئیں بلکہ پوری بشاشت کے ساتھ شریک ہوں، اور رات کو جلدی آرام کریں تاکہ درس کے اندر آپ بر وقت اور پوری بشاشت کے ساتھ شریک ہو سکیں. اپنے اوقات کے کار کو اس طرح مرتب کریں کہ آپ کا عظیم ترین مقصد جو درس ہے وہ قطعاً کسی وجہ سے متاثر نہ ہونے پائے. طلباء کرام سے ایک گزارش اور بھی ہے کہ جب آپ تمام حضرات مسجد میں تشریف لائیں تو آپس میں بات چیت نہ کریں، حضرت شیخ موجود ہوں یا نہ ہوں. بسا اوقات دیکھنے میں آتا ہے طلبہ آپس میں گپ شپ لگانے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں. مسجد دنیاوی باتوں اور گپ شپ کی جگہ نہیں ہے، تو حضرت جب بھی تشریف لائیں اس سے قبل قبل آپ لوگ یا تو تلاوت فرمائیں، اپنا کل کا سبق دیکھیں، گزشتہ کا یا آئندہ آنے والا سبق دیکھیں، اس سے متعلق اپنے آپ کو مصروف رکھیں، بات چیت میں اپنا اوقات کو صرف نہ کریں. قرآن کریم کے وہ نسخے جو مسجد کے لیے مخصوص ہیں، طلبہ اگر اسی وقت پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھیں، درس میں اس میں شرکت کرنا چاہیں تو کریں، لیکن جو نسخے قرآن کریم کے مسجد کے لیے وقف ہیں اس پر لکھیں نہیں، وقف چیز پر لکھنا منع ہے. اپنے نکات اگر آپ نے لکھنے ہو تو پھر کاپی میں لکھیں، اور نہ ہی وہ قرآن کریم کے روپ وہ طلبہ جنہوں نے لکھ لیا لے جا سکتے ہیں، نہ لے جانے کی اجازت ہے نہ لکھنے کی اجازت ہے، اس چیز کے بارے میں خیال رہے. اسی طرح طلبہ کرام سے یہ بھی گزارش کی جاتی ہے کہ جب آپ حضرات نیچے آئے وضو خانے کے لیے تو چونکہ وضو خانہ چھوٹے سے ہیں، طلبہ بہت زیادہ ہیں، تعداد بہت زیادہ ہے خصوصاً وقفے کے وقت میں، تو جتنا جلدی ہو سکے آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے درس کے لیے دوبارہ تیار کر لیں. ہمارے ہاں ہماری مسجد کے صدر حاجی عثمان صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ شفا عاجلہ نصیب فرمائے کی طرف سے ضیافت ہوتی ہے، اکرام ہوتا ہے تمام حاضرین کے لیے، خواتین کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، طلبہ کے لیے بھی، ہمارے دنیا دار حضرات کے لیے بھی، سب لوگوں کے لیے چائے کا اکرام ہوتا ہے. یہ کوئی صدقہ نہیں ہے، یہ کوئی زکات کا نہیں ہے، بلکہ اکرام ہے خالص، اس میں تمام حضرات شریک ہو سکتے ہیں. طلبہ کے لیے چونکہ تعداد بہت زیادہ ہے ایک جگہ سب بیٹھ نہیں سکتے، تو تقسیم یوں کیا جاتا ہے کہ جو رہائشی طلبہ ہے ان کے لیے مقام کے اندر انتظام کیا جاتا ہے مطبخ کے اندر، اور جو ہمارے اور احباب ہیں ان کے لیے حوض کے قرب و جوار کے اندر چائے کا انتظام کیا جاتا ہے. تو آپ آئیں آرام سے تشریف رکھیں، وہاں کپ لگائے جاتے ہیں، چائے پلائی جاتی ہے، اکرام میں آپ شریک ہوں. اور زیادہ اگر دل چاہے تو اکرام کرنے والے کے لیے اور حضرت الشیخ کے لیے دعا فرمائیں. یہ تمام شرکاء کے لیے، خواتین کے لیے بھی چائے کا انتظام ہوتا ہے. جو ہماری مائیں بہنیں حاضر ہوتی ہیں تفسیر کے لیے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ باپردہ اور شرعی پردہ کر کے تشریف لائیں، اور ویسے بھی ساری زندگی وہ باپردہ رہیں. ہمارے ہاں خواتین کا پیٹ بالکل دوسری جانب ہے. طلبہ کرام سے بھی یہ گزارش ہے کہ درس کے اوقات میں، درس کی ابتدا سے انتہا تک اور انتہا کے بعد تک جن اوقات کے اندر خواتین آ رہی ہوتی ہیں یا چاہتی ہیں، طلبہ اس دروازے کو استعمال نہیں کریں گے جو پارک کی طرف کھلتا ہے. اگر کسی وقت کسی کو جانا ہے تو وہ اسی طرف سے آئیں اور اسی طرف سے مرد حضرات جائیں، صرف وہ مرد حضرات جن کے ساتھ خواتین بھی ہیں وہ اس گیٹ کو استعمال کر سکتے ہیں. باقی اور تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اس گیٹ کو استعمال نہ کریں تاکہ خواتین کے پردے کا مکمل اہتمام رہے. اسی طرح خواتین کے ہاں بھی ہمارے پوری انتظامیہ موجود ہے، کسی بھی قسم کے سوال کے لیے اور دیگر امور کے لیے ہماری وہاں کی انتظامیہ سے رابطہ کیا جائے. طلبہ کرام سے ایک گزارش اور بھی ہے کہ کوشش کریں کہ متعممین رہیں، پگڑیاں باندھ کر رہیں، ہمارے یہاں حضرت شیخ کی طرف سے باقاعدہ حکمن اور طلبہ خود بھی کرتے ہیں، دور حدیث کے طلبہ کے لیے تو لازمی ہے پگڑی. آپ حضرات بھی سنتوں کو اپنائیں، اگر اس دین کے ماحول میں اس مبارک مجلس اور محفل کے اندر بھی ہم یہ نہیں اپنا سکے تو پھر بعد میں کہاں سے اپنائیں گے. حکیم الامت رحمہ اللہ تعالی علیہ ایک موقع پر لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، جو شخص زمانے طالب علمی کے اندر سنتوں کو نہیں اپنا سکے گا، دین کو نہیں اپنا سکے گا، محال ہے کہ وہ پھر باہر جا کر اپنائے. جب دین کے ماحول میں اس مبارک مجلس میں محفل میں جہاں سبھی طرف یہی چیز نظر آ رہی ہے، اس میں اگر کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، سستی ہو رہی ہے، تو پھر دنیا کے ماحول میں جا کر، مشکل ماحول میں جا کر اس کو اپنانا تو اور زیادہ مشکل ہوتا ہے. لہذا اپنے آپ کو دینی طور پر مکمل کریں، پگڑی باندھیں، صحیح شلوار کرتے استعمال کریں، سنتوں کی پابندی کریں. یہ ساری چیزیں آپ کو درسگاہ کے اندر اپنا کر آنا ہے. انشاءاللہ جتنی سنتوں کی پیروی ہوگی، علم کا نور آپ کے لیے اتنا ہی کھلتا چلا جائے گا. اسی طرح یہ بھی یاد رہے کہ قرآن کریم کا بڑا اکرام اور بڑا اعزاز ہے، اور علم کا عین علم جو ہے وہ قرآن کریم ہے. علوم کی تو قسمیں ہیں عالیہ اور عالیہ، یہ علم عالی کا بھی عالی ترین مقام اور مرتبہ ہے. اور علم اللہ تعالی کا معاشی کے ساتھ نہیں رہتا. جس طرح کے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شکایت فرمائی اپنے استاد سے، شکوت الى وقیع من سوء حفظی فاوصانی الى ترک المعاصی لان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطى لعاصی. تو آپ حضرات گناہوں سے، صغائر سے، کبائر سے، اب سب گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، تاکہ علم کا نور آپ کے اوپر چمٹے اور نظر آئے علم کا نور. اس کے لیے تقوی اختیار کرنا ہوگا. جتنا زیادہ قوی تقوی ہوگا، انشاءاللہ علم اتنا ہی آئے گا، علم کے ثمرات اتنے ہی آئیں گے، اللہ تعالی کی جانب سے قبولیت اتنی ہی ہوگی. حضرت شیخ انشاءاللہ العزیز روزانہ عموماً انشاءاللہ دو نشستوں کے اندر درس فرمائیں گے. ایک پہلی نشست ہوتی ہے جو صبح 8 بجے سے لے کر وقفے تک ہوگی، 10:30 بجے سے 11 بجے کے درمیان وقفہ ہوگا، اور دوسری نشست اس کے بعد سے لے کر 12 بجے تک ہوگی. تمام طلبہ کو صبح سے حاضر ہونا ہے، اور جو جو جگہیں سب کے مقرر ہو گئیں پہلے دن، جہاں بیٹھ گئے وہیں بیٹھیں گے، بس وہ ان طلبہ کی جگہ ہے جو آج ادھر بیٹھ گئے. ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرے کی جگہ پر بیٹھے اور بعد میں کوئی پریشانی ہو، شیخ اس بات کو پسند نہیں فرما دے کہ اچانک کوئی دن کوئی طالب علم آگے آ کر بیٹھ جائے، بلکہ طریقے سے جس طالب علم کی جو جگہ آج متعین ہو گئی ہر روز وہ ادھر ہی آگے بیٹھے. نہ وہ جگہ خالی ہونی چاہیے کہ آج غیر حاضر ہیں، ان کے غیر حاضری علم کے لیے زہر قاتل ہے. غیر حاضری نہیں ہونی چاہیے، نہ لیٹ ہونا چاہیے. تو آپ اب وقت مقررہ پر اپنی جگہ پر، اپنی نشست پر موجود ہونے چاہیے. وہ طلباء کرام جو بہت تیز نہیں لکھ پاتے، جو بہت ساری چیزیں باوجود چاہنے کے بھی اس کو زیب قرطاس نہیں کر پاتے، وہ پھر ان طلباء کرام سے مدد حاصل کریں. ان طلباء کرام سے جو باقی چیزیں لکھ لیتے ہیں وہ اس کو مرتب کر لیں، ہاتھ کے ہاتھ روزانہ اپنے اوقات کو مشغول رکھیں، اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھیں. آپ حضرات صرف اس بڑے مقصد کے لیے آئے ہیں، اس مقصد کے لیے اپنے ہر ہر منٹ کو قیمتی سمجھا جائے، تو آپ لوگ اس کو باقاعدہ نوٹ کر لیں، لکھ لیں. جو تیز لکھنے والے احباب ہیں، ساتھی ہیں، ان سے ان نکات کو جو آپ سے چھوٹ گئے ہیں، جو باتیں چھوٹ گئی ہیں، وہ لکھ لیں. اس بات کا ایک مقصد اور بھی ہے کہ بسا اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو تیز نہیں لکھ پاتے، کچھ جملہ رہ جاتا ہے تو اپنے ساتھی سے درس کے دوران پوچھتے ہیں کیا لکھا، تو درس کے دوران پھر وہ توجہ خراب ہوتی ہے. تو کوئی بات نہیں, اگر آپ سے کوئی چیز چھوٹ گئی ہے تو بس درس کے دوران اپنے ساتھی سے سوال نہ کریں بلکہ آگے درس لیتے جائیں اور اس کمی کو پھر بعد میں پر کر لیں. درس کے دوران ایک دوسرے سے اشارہ کر کے سوال کر کے یا تلاش کر کے پوچھ گچھ نہ کریں, اس سے درس کے ماحول کے اوپر اثر پڑتا ہے. حضرت شیخ جب تشریف لائیں گے آپ تمام حضرات, اس کے بعد آپس میں لین دین ادھر ادھر دیکھنا یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جتنی نازک طبیعت شیخ کی ہے آپ لوگوں کو اس کے لیے اتنا مستعد ہونا پڑے گا اور انشاءاللہ اس کے ثمرات اور فائدے آپ ہی حضرات کو ہوں گے, کیونکہ جب شیخ کی نظر کرم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے, علم زیادہ آتا ہے, اور جب شیخ کی نظر سے کوئی شخص گر جائے ہٹ جائے تو باوجود ساری چیزیں یاد کرنے کے علم نہیں ہوتا. یہ ہمارے علوم جتنے بھی ہیں یہ سینہ در سینہ چلے آ رہے ہیں, یہ کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جس کو بغیر شیخ کے حاصل کیا جا سکے, بلکہ یہ سند مسلسل کے ساتھ چل رہے ہیں اور سند مسلسل کے لیے بے حد احترام, قلبی طور پر احترام اس طرح ہوتا ہے کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ راتوں کو اٹھ کر اپنے شیخ کے لیے دعائیں کرو, نوافل میں اپنے شیخ کے لیے دعائیں کرو, اس سے آپ کے تعلق مع شیخ قوی ہوگا اور جتنا تعلق قوی ہوگا انشاءاللہ ثمرات اتنے زیادہ حاصل ہوں گے. جو طلبا یہاں رہائشی ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ ساری کی ساری جماعتوں میں شریک ہوں, اس میں کسی قسم کی سستی قطعاً برداشت نہیں ہوگی. اور حضرت شیخ تو وہ لوگ جو مقتول یحییٰ ہوتے ہیں ان کو پہلی صف میں نہیں آنے دیتے, تو پہلی صف میں نہ آنے دینے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ جو یہاں پر موجودین ہیں وہ پہلے سے موجود ہیں, کیونکہ افسوس کی بات ہوگی کہ وہ حضرات جو اتنے کامل نہیں ہیں وہ تو اذان کے بعد پہنچ جاتے ہیں اور جو فضلاء ہیں جو علماء ہیں وہ نماز سے صرف دو منٹ قبل آئیں, یہ مناسب نہیں ہے. لہذا اذان کے بعد ہی مسجد میں جمع ہوں, تشریف لائیں, صف اول کا اہتمام فرمائیں. جتنا زیادہ صف اول کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ فائدے اور ثمرات آپ کو ہوں گے. بہت بڑی تعداد شرکاء میں سے حفاظ کی بھی ہوتی ہے اور تمام حفاظ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا حفظ سنائیں اور ہمارے پاس کمرے قلیل ہیں. انشاءاللہ العزیز حضرت بھی اس بارے میں بیان فرمائیں گے, تو جب اعلان ہوگا, ابھی نہیں جب اعلان ہو جائے گا تو آپ حضرات سب جو تراویح سنانا چاہتا ہے وہ درخواست حضرت ناظم صاحب دامن برکاتہم علیہ یا ان کے حملے کے پاس جمع کرائیں گے کہ ہم لوگ تراویح میں قرآن کریم سنانا چاہتے ہیں اور اتنی دیر میں ہم سنائیں گے. یہ ساتھی ہیں, ان کا باقاعدہ نام نوٹ کیا جاتا ہے, ان کو پھر کمرہ تشکیل دیا جاتا ہے تاکہ وہاں پر وہ اپنا قرآن کریم سنا سکیں, اور بعد میں حضرت کی طرف سے اکرام حافظ کے طور پر بھی ان طلباء کرام کو اکرام بھی دیا جاتا ہے جو جب حضرت اگر مناسب سمجھیں گے, جو طلباء سناتے ہیں اگر مناسب سمجھا گیا انتظامیہ کی طرف سے تو ان کو اکرام بھی دیا جاتا ہے, لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب وہ جامعہ کے قانون کے تحت رہ کے کام کیا جائے. اسی طرح کمرے قلیل ہوتے ہیں تو کچھ طلبا تین دن میں, کوئی پانچ دن میں, کوئی سات دن میں, کوئی دس دن میں, جب وہ سنا لیتے ہیں تو اسی کمرے میں پھر اور طلبا نے سنانا ہوتا ہے, یہ ترتیب پوری بنائی جاتی ہے. ہمارے یہاں دورہ تفسیر کے کچھ شرکا طلباء کرام میں سے اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں, کیونکہ ہمارا درس انشاءاللہ العزیز 25 کے قریب تک جاری رہے گا, تو ہمارے ہاں طلباء کے اعتکاف میں بیٹھنے کی بھی نہ صرف اجازت ہے بلکہ ان کو باقاعدہ مراعات دی جاتی ہیں اور ان کا پورا اہتمام ہوتا ہے. تو جب وقت آئے گا انشاءاللہ العزیز وہ تمام طلباء اپنے درخواست دفتر میں جمع کرا دیں گے اور انشاءاللہ اس کے اعتبار سے ان کی تشکیل کی جائے گی. یہ بات بھی طلبہ کرام یاد رکھیں اور ذہن نشین رکھیں کہ آپ کا لباس جو ہے وہ وضاقتا وہ علماء والی اور طلبہ والی ہونی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لباس و تقوی آزادی کا خیر، تقوی والا لباس، علماء والا، اہل تقوی والا لباس آپ کا ہونا چاہیے، آپ کے لباس وضاقتا سے معلوم ہو کہ یہ طلبہ کا اور علماء کا لباس ہے، کیونکہ بہت سارے مقامات سے طلبہ بھی آتے ہیں اور دیگر حضرات بھی آتے ہیں، تو کوشش کریں خصوصاً طلبہ اس بات کا پورا اہتمام کریں کہ ان کا لباس شائستہ اور مہذب ہو، شلوار قمیض کے علاوہ اور چیزیں نہ ہوں، اور قمیض بھی ایسی ہو جو گھٹنوں سے نیچے تک ہو، اور حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جو پٹی ہے یہ اس طریقے کی ہونی چاہیے کہ دائیں پٹی بائیں کے اوپر آئے، جس طرح نماز کے اندر دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر آتا ہے، اس طرح طلبہ بھی اس طریقے سے اپنے لباس کو سلوائیں، جس طرح مردے کو کفن میں بائیں کو دائیں کے اوپر، بائیں کو اوپر رکھا جاتا ہے دائیں کے، اسی طرح اہتمام کیا جائے کہ طلبہ کرام اپنے کپڑوں کو اسی طرح سلوائیں۔ یہ جو کالر ہوتے ہیں جامعہ کے اندر، بڑے والے جو کالر ہوتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے، شیروانی کالر جو اس طرح کا ہے اس کی اجازت ہے، اگر بڑے کالر کسی طالب علم کے ہوئے تو انتظامیہ کی طرف سے وہ کالر کاٹ دیے جاتے ہیں، لہذا آپ حضرات ایسے کپڑے استعمال نہ فرمائیں، اگر آپ کے کپڑے ایسے ہیں تو ان کی اصلاح کر لیں ہمیشہ کے لیے۔ کسی چیز لباس کے اندر یہ جو آستین ہوتی ہے بٹن والی، حضرت شیخ سب بھی منع فرماتے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں شرٹ کا حصہ ہیں، اور شرٹ انگریز کی جو ٹائی اور اس کا لباس تھا یہ اس کی چیزیں تھیں جو بعد میں شلوار قمیض میں بھی شامل کر لی گئی، تو آپ لوگوں کی آستین گول ہونی چاہیے بغیر بٹن والی۔ اپنے لباس کے اندر اس چیز کا خاص احتیاط اور خیال رکھیں کہ آپ کا لباس انہی شرائط کے اوپر ہونا چاہیے، اور لباس کے اوپر بہت زیادہ خواتین کی طرح کڑھائیاں نہیں ہونی چاہیے، سیدھا سادہ لباس ہو، اور کوشش کریں سفید لباس ہو۔ ایک بسو سیاہ بلدیز نمایا کہ سفید کپڑے پہنا کرو، تو اس چیز کا خاص طور پہ اہتمام کریں، پگڑی، رومال، سفید کپڑے آپ تمام حضرات پہنیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ بہت نظر آئے گا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اثرات نظر آتے ہیں بیان نہیں کیے جاتے، آپ صرف اگر اطاعت شیخ سمجھ کے بھی کریں گے تو بھی بہت فائدہ ہوگا، شیخ کے رضا اور خوشنودی کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ اس کے ثمرات بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ اسی طرح جامعہ کے قانون کے مطابق طلبہ کو بڑے بال سے منع نہیں کیا جاتا، جن کے بڑے بال ہیں تو بڑے بال رکھ سکتے ہیں، لیکن ان بالوں کا خیال رکھنا طالب علم کے ذمہ ہے۔ اگر کوئی ایسا طالب علم پایا گیا کہ جو شیطان سائر الرأس کے مصداق پر پایا گیا تو اس کے خلاف بھی کارروائی کی جاتی ہے، تو جو طلبہ بڑے بال والے ہوں ان کو اس کے آداب کا خیال رکھنا۔ بہت سارے طلبہ ایسے ہیں جن کی رہائش گاہ مسجد بنی ہوئی، تو مسجد کے اندر اپنے میلے کپڑے، اپنے میلی چیزیں زیادہ دیر نہ رکھیں، کیونکہ اس سے بدبو پیدا ہوگی جو مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ جامعہ نے جو جگہ متعین کر رکھی ہے کپڑے دھونے کے لیے، آپ لوگ وہیں پہ کپڑے دھوئیں گے، اور کپڑے میلے بہت زیادہ نہ رکھیں، نہ میلے کپڑے پہن کر درس میں آئیں، درس کے آداب کا بھی خیال کریں، اپنے ساتھیوں کا بھی خیال کریں، آپ کے ساتھ جو نمازی کھڑا ہوگا اس کا بھی خیال کریں، سارے آداب کا خیال رکھیں، اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں، اور میلے کپڑے زیادہ جمع نہ ہونے دیں، اس کی وجہ سے جو بدبو پیدا ہوگی، اس کی وجہ سے جو ہیک آئے گی وہ مسجد کی شان کے خلاف بھی ہے اور آپ کی شان کے خلاف بھی ہے۔ تو طلبا اس بات کا اہتمام رکھیں کہ ہاتھ کے ہاتھ اپنے کپڑوں کو، اپنی چیزوں کو صاف کرتے جائیں۔ جو طلبہ اوپر چپل لے کر جاتے ہیں تو ان سے بھی گزارش ہے وہ چپلیں پہلے جھاڑ لیں اور جھاڑیں اس طرح کے بنیں کہ بالکل تالیاں اس کی بجائیں اور طریقے سے زمین پر جھاڑیں تاکہ اس کی آواز بھی پیدا نہ ہو اور اس سے مٹی بھی جھڑ جائے, کیونکہ اگر یہ مٹی نہیں جھاڑیں گے اوپر جا کے مسجد میں رکھیں گے تو مٹی یقیناً مسجد میں گرے گی. تو طریقے سے بغیر آواز پیدا کیے اپنی چپلوں کو جھاڑیں اور چپل جھاڑنے کے بعد وہ اوپر لے کے جائیں. کوئی طالب علم کسی دوسرے طالب علم کی نہ تو چپل استعمال کرے, نہ ٹوپی استعمال کرے, نہ کوئی اور چیز استعمال کرے. ایسی چیزیں بھی استعمال کرنے سے پتن بات رہے اور اپنی چیزیں, صرف اپنی چیزیں استعمال کریں. نہ درس کے دوران کسی سے قلم پینسل مانگیں, اس کی وجہ سے بھی خلل پیدا ہوگا. یہ کچھ فوائد قوانین اور کچھ رہنمائی کی باتیں تھیں جو آپ حضرات درج کرنی ہے. باقی ان شاء اللہ لذیذ مولانا عالم مصطفی اللہ صاحب استاد الحدیث جامع جمہوری کا تشریف لا رہے ہیں, اگر فرمائیں گے اور باقی قواعد و قوانین ظاہر بظاہر حضرت الشیخ بھی بیان فرماتے رہیں گے. بارک اللہ لنا ولکم.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب مبارك أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. صدق الله مولانا العظيم. آج یہاں جامع احسن العلوم میں دور تفسیر کا افتتاح ہو رہا ہے اور ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ اس مبارک افتتاح کے اندر ہم شریک ہیں. حضرت شیخ کا انتظار ہو رہا ہے, سب پیچھے حضرت شیخ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی وجاہت عطا فرمائی ہے کہ جہاں جس مجلس میں وہ تشریف فرما ہوں تو ان کے علاوہ کسی اور کی اوپر نظر نہیں ٹکتی. میں نے بارہا حضرت شیخ سے یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر آپ کسی مجلس میں تشریف لے جائیں اور وہاں بیان نہ بھی کریں, وہاں آپ 15-20 منٹ تشریف رکھیں تو آپ کو دیکھ کر کے ہی سارے لوگ محظوظ ہوں, بغیر بیان کے بغیر کلام کے. اسی کو مولانا روم نے ذکر فرمایا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں,
اے لقائے تو جواب ہر سوال, اے لقائے تو جواب ہر سوال, او مشکل از تو حل شود بے قیل و قال.
ایک زمانہ تھا کہ لوگ فارسی پڑھتے تھے, اسکولوں میں فارسی پڑھائی جاتی تھی, حکومت کی زبان فارسی تھی, لیکن اب ہم فارسی سے بہت دور ہو گئے. فارسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے علوم رکھے. اس شعر کا ترجمہ بھی یہ ہے, اے لقائے تو جواب ہر سوال, اے وہ کہ تیری ملاقات ہر سوال کا جواب ہے. اے لقائے تو جواب ہر سوال, اے وہ کہ تیری ملاقات ہر سوال کا جواب ہے. او مشکل استو حل شود بے قیل و قال, آپ کو دیکھ کر مشکلات حل ہو جاتی ہیں بغیر قیل و قال. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی طرف سے جو مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں وہ بھی ایک نعمت ہے, اور اس پر انسان کو صبر کرنا چاہیے اور اس کے ازالے کی زیادہ فکر نہیں کرنا چاہیے. تو کہا بعد میں ایک شخص آیا اور وہ کسی مرض میں مبتلا تھا اور اس نے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت میری اس بیماری کے ازالے کے لیے دعا کر دیجیے. تو کہا میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت نے فرمایا تھا کہ مصیبت بھی ایک نعمت ہے, اس کی ازالے کی فکر نہ کرے. تو اب میں دیکھتا ہوں کہ حضرت اس شخص کے لیے کیسی دعا کرتے ہیں. اگر اس کی مصیبت کے ازالے کی دعا کرتے ہیں تو یہ نعمت کے ازالے کی دعا ہے. تو فرمایا کہ حضرت نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کے اس طرح دعا مانگنی شروع کی کہ اے اللہ صحت بھی ایک نعمت اور یہ بیماری بھی ایک نعمت ہے, لیکن یہ بندہ اس بیماری کے نعمت کا متحمل نہیں, اس لیے آپ اس بیماری کے نعمت کو صحت کے نعمت سے تبدیل فرما دیجیے. تو کہا میرے سوال و جواب کے بغیر حضرت نے دعا ایسی فرمائی کہ میرے اس اشکال کا جواب ہو گیا. تو اس لیے انشاءاللہ آپ کی تمام کشنگیاں یہاں پر دور ہوں گی. آج ہی میں ماہنامہ الاحسن جو نکلتا ہے یہاں سے, اس کا صبح مطالعہ کر رہا تھا تو احمد رضا خان کی خوب خبر لی گئی ہے اسی مہینے کا رسالہ, تاکہ دیکھیے احمد رضا خان کو فاضل بریلوی کہا جاتا ہے. تمام بریلوی جب احمد رضا خان کا نام لیتے ہیں تو کہتے فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ, وہ کہتے نقل کفر کفر سے تو اچھا, تو کہتے فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ. تو حضرت نے ہمارے بزرگ نے الاحسن رسالے میں اسی مہینے کے لکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں میں سے کسی کے ساتھ یہ نہیں کہا جاتا فاضل مولانا اسفندیار, فاضل مولانا فلان, فاضل مولانا فلان, اس لیے کہ وہ سب فضلاء ہیں اور ان کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے لفظ فاضل لگانے کی ضرورت نہیں. لیکن مولانا مفتی صاحب نے شیخ الحدیث مفسر قرآن رسالے میں لکھتے ہیں کہ چونکہ وہ کہیں کہ فاضل نہیں ہیں, اور چیلنج کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں لکھا ہے کہ حدیث اور انہیں کہیں سے بھی نہیں پڑھی ہے, ان کی حدیث کا کوئی استاد نہیں, اس لیے ان کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے ان کے نام کے ساتھ فاضل لکھتے ہیں کہ فاضل فلاں. یہ کتنی زبردست بات ہے جس کو وہ امام اہل سنت کہتے ہیں اور اپنے پورے مذہب کا امام کہتے ہیں, وہ کہیں اس نے دور حدیث پڑھا ہی نہیں. تو رد بریلویت یہاں پر آپ کو ملے گی انشاءاللہ, اور مدلل انداز کے اندر. اسی طریقے سے رد رافضیت ملے گی آپ مدلل انداز میں, ایسے انداز سے جس سے آپ کو تسلی. اور بے شمار فرق باطلہ ہیں, ان تمام فرقوں کے ابطال کی پر طرح طرح کے دلائل سے آپ انشاءاللہ آراستہ و پیراستہ ہوں گے. اور قرآن کریم کا اصل مضمون وہ اللہ تعالیٰ کی عظمتیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی عظمتیں بیان ہوں گی, اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوں گی, مسئلہ توحید بیان ہوگا, رد شرک ہوگا. اور رد شرک کو ایسے فصیح و بلیغ انداز کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ جو نام نہاد موحدین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری پارٹی کا آدمی ہے. تو پھر شیخ کو اپنے جلسوں میں بلاتے ہیں, تقریروں میں بلاتے ہیں, اپنے پاس بٹھاتے ہیں. ایک جلسے میں میں شیخ کے ساتھ شریک ہوا, انہی لوگوں کے جلسے میں, تو حضرت شیخ نے واضح لفظوں میں ان سے فرمایا کہ میں تمہارے پارٹی کا نہیں ہوں, یہ خیال نہ کرنا کہ میں تمہاری پارٹی کا ہوں. ٹھیک ہے میں توحید بیان کرتا ہوں اور توحید کا جو حق ہے وہ میں ادا کرتا ہوں, لیکن میں تمہارے ان نام نہاد موحدین کی جو پارٹیاں ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں, میرا تعلق براہ راست علماء دیوبند سے ہے. جو دیوبندی پر فخر کرتے ہیں میں ان سے میں متعلق ہمیشہ تعریف فرماتے ہیں مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی، مولانا یوسف البنوری رحمہ اللہ کی. اب حال ہی کے اندر ہم عمرے پہ گئے تھے، حضرت شیخ کے ساتھ میں عمرے میں تھا، تو خواب کے اندر محدث الاسد مولانا یوسف البنوری رحمت اللہ علیہ کی زیارت ہوئی، اور حضرت نے خواب ہی کے اندر درس حدیث، اگرچہ حدیث ان سے پڑھی ہے لیکن مکمل حدیث نہیں پڑھی، تو جتنے دروس پڑھے ہیں اس کی سند خواب کے اندر عطا کی. تو علماء حق کے ساتھ تعلق ہے، علماء دیوبند کے ساتھ. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ پر ہم فخر کرتے ہیں، بانی دار العلوم دیوبند مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ. ہاں جو علماء شذوذ ہیں جن کے، ان علماء کی ہم مذمت نہیں کرتے ہیں، ان کا نام بھی ہم عظمتوں کے ساتھ لیتے ہیں. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام انتہائی احترام سے لیتے ہیں، مولانا عنایت اللہ گجراتی رحمت اللہ علیہ کا نام انتہائی احترام کے ساتھ لیتے ہیں. ہم ان کو بھی برا بلا نہیں کہتے ہیں، لیکن ان کے شذوذ کے اندر ہم ان کے ساتھ متفق و متحد نہیں. اسی طریقے سے مولانا محمد طاہر پنجپیر رحمت اللہ علیہ، ان کو بھی برا بلا نہیں کہتے ہیں، بلکہ علوم تفسیر کے اندر کی تفسیری معلومات ان کی بہت زیادہ ہیں، اور ان سے بہت زیادہ کیسٹوں کے ذریعے سے حضرت شیخ نے اور ہم نے استفادہ کیا. جس انداز سے وہ تفسیر پڑھاتے ہیں اور جس انداز کے ساتھ ان کے پاس علوم ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن ان کے شذوذات کے اندر اور ان کے منفردات کے اندر ان کی تائید نہیں کرتے. احترام اپنی جگہ، لیکن مسلک اپنی جگہ. مسلک وہی ہے جو علماء دیوبند کا مسلک ہے، اسی مسلک کی پر رواں دواں ہے. تو انشاءاللہ یہاں پر آپ کو صحیح چیز ملے گی، آپ کو سنت ملے گی، آپ کو توحید ملے گی، آپ کو قرآن کریم کا فہم ملے گا، قرآن شریف کا ادراک ملے گا. اس وقت پوری دنیا کے اندر گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور ان تمام گمراہیوں کا حل اور ان تمام گمراہیوں سے نجات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں میں رکھا ہے. گر تمی خواہی مسلمان زیستن، اگر تمی خواہی مسلمان زیستن، اور لستم کن جز بقرآن زیستن. اگر تم مسلمان ہونا چاہتے ہو تو مسلمان بننے کے لیے قرآن کا زیور اور قرآن کریم کے مغز اور قرآن کریم کے علوم اور اس کے مفاہیم کو اپنا کر کے مسلمان بن سکتے ہو. نیست ممکن جز بقرآن زیستن، قرآن کریم کے بغیر زندگی گزارنا وہ زندگی نہیں ہے، وہ درندگی ہے. اور قرآن کریم ہمیں علوم کے ساتھ ساتھ عبادت کی طرف متوجہ کرتا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف. سورہ فاتح کے اندر فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو قرآن کریم نے عبادات کی پر بھی زور دیا ہے، علوم حاصل کرنے کے بعد پھر اللہ تعالی کی بندگی وہ بہت ضروری ہے. قرآن کریم نے بندگی کی طریقے بتایا، حضور علیہ السلام نے کیسے بندگی کی، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ کی کیسے بندگیاں کی، کیسی دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ سے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر گئے تو وہاں بھی اللہ کو نہیں بھولے اور اللہ تعالیٰ کو پکارا. پکارنا صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اللہ تعالیٰ تو سب نے پکارا، آدم علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور آخر کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اللہ ہی کو پکارا. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اندھیریوں کے اندر پکارا. فنادا فی الظلمات, کئی اندھیریاں تھیں, اللہ الہ الا انت, کوئی معبود نہیں, معبود صرف اور صرف آپ کی ذات ہے. سبحانک, آپ کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین, اور میں ہی ہوں قصوروار. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں, دعا کرتے ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے ہمارے رب, ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اور قصور کیا, اگر آپ ہم کو بخشیں گے نہیں, ہم پر رحم نہیں کریں گے, ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. مولانا روم فرماتے ہیں, آنکھ فر زندان خاصے آدم, آنکھ فر زندان خاصے آدم, اور نفحے انا ظلمنا میزنا. کہتے جو آدم علیہ السلام کے خاص فرزند ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں, وہ ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اور ایک ہی بینی خلاف آدم, ایک ہی بینی خلاف آدم, اور نیستن آدم غلاف آدم. اور یہ جو آدم علیہ السلام کے خلاف تمہیں لوگ نظر آتے ہیں اور آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر نہیں چلتے ہیں, یہ غلاف آدم ہے. آدم کا علیہ السلام کا نقشہ تو ظاہرا موجود ہے, لیکن اندر سے یہ آدم ہے ہی نہیں. نیستن آدم, یہ بنی آدم ہے ہی نہیں. غلاف آدمن, ان میں صرف آدم کی صورت اپنائی ہے. اللہ تعالی ہمیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور خصوصاً حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کا طریقہ صرف اور صرف قرآن و سنت پر عمل ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے کہا, ہمیں قرآن شریف, ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کیجیے, تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا, کیا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ وہ قرآن کریم. قرآن کریم جہاں پڑھو گے, جہاں مومنوں کی صفات کا ذکر ہوگا, تو حضور علیہ السلام تمام مومنوں کے سردار ہیں, وہ صفات بطریق اول حضور علیہ السلام کے اندر پائی جاتی ہیں, پھر بعد میں دوسرے لوگوں کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہیں. قرآن کہتا ہے, قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. یہ مومنوں کی صفات. اب یہ صفات بطریق اول اور بطریق اولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفات پائی گئیں. یہ صفات صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی کے اندر یہ صفات پائی گئیں. حضور علیہ السلام نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سینے سے ایسے آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کی آواز. قرآن پڑھ کر کے ہمیں خشوع کو اپنانا ہے کہ خشوع نمازوں میں پیدا ہو جائے. نمازوں کا وقت ہوتا ہے اور لوگ نماز نہیں پڑھتے، نماز میں سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں. تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھیں، اوابین کی کوشش کریں، تہجد کی کوشش کریں، اشراف کی کوشش کریں، مستحبات کی کوشش کریں، تو آپ کے علم کے اندر نور پیدا ہوگا. قرآن شریف سمجھنے اور سمجھانے کے اندر بڑی آسانیاں پیدا ہوں گی. من علم من عمل بما علم آتا اللہ علم ما لم یعلم، جو اپنے علم کے اوپر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ علوم عطا فرماتے ہیں جن کو وہ نہیں جانتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے علوم کے اندر اضافہ ہو تو آپ عمل کے اندر آپ اضافہ کریں اور عمل کو بڑھا دیں. جب عمل بڑھے گا تو اس کے ساتھ ساتھ علم خود بخود اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے. علم کے لیے عمل ضروری ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے علماء کی بڑی مذمت فرمائی اور ان کو گدھوں کے ساتھ تشبیہ دی اور کہا جیسے گدھے کی پیٹھ پر کتابیں رکھی ہوئی ہوں. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جن کو توریت دی گئی لیکن اس توریت پر عمل نہیں کیا. ان کی مثال گدھے کی طرح ہے، مثل الحمار يحمل أسفارا، جس گدھے کی پیٹھ کے اوپر کتابیں رکھی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہود کی مذمت اس لیے نہیں کی ہے کہ صرف یہودیوں کی مذمت مقصود ہے. علماء اسلام اور طلباء عظام میں سے جو علم پر عمل نہیں کریں گے وہ بھی ان یہودیوں جیسے ہوں گے. اس لیے علم پر عمل کی ضرورت ہے، عمل کی کوشش کرو. قرآن شریف کی ہر آیت کو عمل کی نیت سے پڑھو. نماز کا ذکر آئے تو نماز میں محنت کرو. کانوں کا ذکر آئے تو کانوں کے اندر آیتوں کو فٹ کرو، آنکھوں کے اندر فٹ کرو، دل کے اندر فٹ کرو قرآن کی آیتوں کو اور اپنی زندگی کو بدلو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. فرمایا کان، آنکھیں اور دل، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہوگی. آنکھوں کی حفاظت کرو، کانوں کی حفاظت کرو، دل کی حفاظت کرو، عقیدے کی حفاظت کرو. مولانا روم فرماتے ہیں چشمہ بندو گوش بندو لب بند، چشمہ بندو گوش بندو لب بند، او گر نبینی نور حق بر من بخن. کا آنکھوں کو حرام کی طرف دیکھنے سے آنکھوں کی حفاظت کرو. قرآن فرماتے قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم، مومنوں سے کہہ تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. قل للمؤمنات یغضضن ابصارهن ویحفظن فروجهن. کانوں کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو. قرآن کریم میں شا شخصی زندگیوں کے تحفظ کا بھی ذکر ہے، گھریلو زندگیوں کے تحفظ کا بھی ذکر ہے، شہری اور ملکی اور سیاسی زندگی کا بھی ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی تھے، پورے عالم کے لیے بن کے آئے تھے۔ آپ نے چھوٹے چھوٹے حقوق بھی بتائے، بڑے بڑے حقوق بھی بتائے، اللہ کے حقوق بھی بتائے، پیغمبروں کے حقوق بتائے، پڑوسیوں کے حقوق بتائے، حاکموں کے حقوق بتائے، محکوموں کے حقوق بتائے، چیونٹیوں کے حقوق بتائے، بلیوں کے اور کتوں کے حقوق بتائے۔ بخاری شریف میں روایتیں پڑی ہوں گی آپ نے جو دور حدیث کر کے آئے ہیں کہ ایک کتے کو پانی پلایا، ایک زانیہ اور بدکار عورت نے، اس کتے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بدکار عورت کی مغفرت فرما دی، اور دوسری عورت نے ایک بلی کو باندھ کے رکھا، کھلایا پلایا نہیں، اس بلی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم میں داخل فرمایا۔ بخاری شریف میں روایت آپ نے پڑھی، ایک پیغمبر نے چیونٹیوں کے ایک بل کو اور وہاں پورے گھرانے کو جلایا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو تنبیہ فرمائی کہ آپ کو تو ایک چیونٹی نے کاٹا تھا، کہ آپ نے تمام چیونٹیوں کو جلا دیا۔ چیونٹیوں کے حقوق کا ذکر ہے، قرآن میں پوری ایک سورت ہے چیونٹی کے نام سے، قالت نملۃ یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولہا۔ مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ ان کو مفتی جمیل صاحب لائے تھے ہمارے ہاں گلشن عمر میں، تو خطاب فرمایا تو حضرت شیخ نے وہاں پر فرمایا کہ وہ جو چیونٹی تھی وہ مؤنث تھی، مذکر نہ تھی، اور کہا اس کی دلیل یہ ہے کہ قالت، اور تا کی وجہ سے نہیں کہ آپ کہیں کہ نملتن میں تا ہے، ویسے طلحتوں میں بھی تا ہے، لیکن وہاں قالت نہیں کہتے، وہاں قالت طلحتوں کہتے ہیں۔ کہا قالت سے پتہ چلا کہ وہ جو چیونٹی آئی تھی اور جس چیونٹی نے گفتگو کی وہ چیونٹی مذکر نہیں تھی بلکہ وہ مؤنث تھی جو ان کی سربراہ تھی۔ تو غرض یہ کہ علماء نے ایسے عجیب و غریب نقطے بیان کیے، دیکھو پوری قرآن کریم میں ایک سورت چیونٹی کے نام سے موسوم ہے اور اس چیونٹی کی گفتگو کا ذکر ہے، معلوم ہوا قرآن نے چیونٹیوں کا ذکر کیا ہے۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، چیونٹی کو بھی یہ معلوم ہے کہ پیغمبر ظلم نہیں کرتا، یہاں تک چیونٹی پر بھی وہ ظلم نہیں کرے گا، اور پیغمبر کے جو ساتھی اور صحابہ ہیں وہ بھی ظالم نہیں ہیں، وہ چیونٹیوں کو رونتے نہیں ہیں۔ ہاں اگر یہ بات ان سے متحقق بھی ہو گئی تو وہم لا یشعرون، غیر شعوری طور پر تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کے سلیمان یا سلیمان کے ساتھی وہ کبھی بھی چیونٹیوں کو رون دیں گے نہیں اور ان کو ختم نہیں کریں گے۔ لیکن آج اس دور کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ ظالم تھے، ابو بکر ظالم تھا، عمر ظالم تھا، عثمان ظالم تھا، فلانا ظالم تھا۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ ظالم نہیں ہیں، حضور علیہ السلام کے صحابہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہیں، صحابہ ظالم نہیں ہیں۔ قرآن کریم نے چیونٹیوں کا ذکر کیا، مشکات شریف میں روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام استسقاء کے لیے تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنے کے لیے، تو وہاں پر جا کر کے دیکھا کہ ایک چیونٹی اپنے پیر پھیلائی ہوئی ہے، جو اس کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ سے چیونٹی بھی دعا کر رہی ہے بارش کی۔ وہاں سلیمان کا نام مشکات میں نہیں ہے، لیکن دوسری جگہ روایتوں میں وہاں سلیمان کا نام موجود ہے۔ تو پیغمبر نے لوگوں کو فرمایا جاؤ ہمارے اور آپ کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے چیونٹی کی دعا سن لی ہے، بارش ہو جائے گی، واپس جاؤ۔ معلوم ہے یہ چیونٹی جس کو ہم بہت حقیر سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بھی بہت بڑی مخلوق ہے اور اس مخلوق کے بھی حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کا مکالمہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی پکار سنتے ہیں، اور فرمایا پیغمبر اور ان کے تمام ساتھیوں کو کہا کہ اب دعا کی ضرورت نہیں، جاؤ چیونٹی کی دعا قبول ہوگی اور بارش ہونے لگی۔ یہ ساری باتیں علماء کی صحبت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کے کلام پڑھنے سے معلوم ہوتی ہے. انسان میں حس بیدار ہوتا ہے، بے حسی ختم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمتیں دل میں پیدا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رسول کی عظمتیں پیدا ہوتی ہیں، بیت اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے، مسجدوں کی علماء اور طلباء اور صلحاء کی عظمتیں پیدا ہوتی ہیں. طالب علم کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کتنی بڑی عظمت ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو علم کے راستے کے اندر چلے گا، راستہ طے کرے گا، اللہ تعالیٰ اس راستے کے طے کرنے کو جنت کے راستہ طے کرنے کا ذریعہ بنا دیں گے، اور جتنا راستہ یہاں طے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا راستہ جنت کا طے کر کے اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے. وہ طالب علم کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو نور سے بنے ہوئے ہیں، نورانی مخلوق ہیں، وہ طالب علم کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. میں کہتا ہوں اور آپ سب کو پہلے سے بھی معلوم ہے کہ دنیا والے جتنے دنیا کے اندر کافی رہے ہیں یہ سب مرہون منت ہیں ان علماء اور طلباء کے. ان کی عزت کرو، ان کی جوتیاں سیدھی کرو. ان علماء اور طلباء کی وجہ سے پورے شہر والوں کو اللہ کھلا پلا رہے ہیں، اور فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ اللہ رہے گا، قرآن رہے گا، سنتیں رہیں گی، اللہ کا نام لینے والا ہوگا، قیامت قائم نہیں ہوگی. اب جب پوری دنیا کے اندر ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا، تو قیامت آ جائے گی. علماء اور طلباء، مساجد و مدارس، آسمان و زمین کے لیے بمنزل روح کے ہیں. میرے بزرگوں، حضرت شیخ نے مجھے فرمایا تھا 11:10 تک آپ کا بیان ہوگا، تو 11:10 ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حضرت شیخ کی عمر میں، علم میں، اور آپ حضرات کے استفادے میں برکتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.